السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق رحمان عارف نام تو آپ کو بتا دیا. فاروق بھائی فاروق بھائی کی اس بات سے مجھے ذرا تھا کہ اہل کے حوالے سے جو ہے نا میں بالکل نا اہل قسم کا آدمی ہوں. میں بالکل مجھے اہل کہہ کر جو ہے نا تھوڑی زیادتی فرما دی ہے. فاروق بھائی نے اتنی دور سے بلایا اور میں بالکل بحثیت ایک طالب علم کے یہاں پر آپ کے ساتھ میں آپ میرے سالہ کورس کے ساتھی ہیں. پچھلے سال ہی میں اکیڈمی یاسین آباد خان اکیڈمی میں اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ ساتھی ہیں بارہ کے. ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں اس کو. اسلامی معیشت کے حوالے سے, اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ فرق ہوئے. تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کانسیپٹ ہے. یہ بیسکلی تعارف میں یہ بنیاد میں یہ کنسلٹنسی فرم ہے جس کے لیے میں اس وقت اس کے ساتھ ہمارا سلسلہ ہے. کوئی کام ہم لوگ کرتے ہیں کنسلٹنسی کے ساتھ اور بنیادی طور پہ سائن معیشت اور بینکنگ کے اصول شریعہ اور اثر حادثے معاملات, یہ اس کا عنوان ہے. اور آج ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ ہم سائن بینکنگ کے ٹاپک پر یہ سمجھیں کہ معیشت کی ہمارے پاس اصل میں اہمیت کیا ہے اور مختلف نظام ہائے معیشت کو کس طرح جاتے ہیں, تاکہ ذرا سا ایک شروع میں ہم یہ اوور ویو لینے کی کوشش کریں گے کہ مختلف جو نظام ہائے معیشت ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, تاکہ ضرورت کیا ہے اس کی. پھر لوگوں کے جنرلی عام طور پہ جو ہمارے افراد ہیں ان کے اسلام کے بارے میں اشکالات بہت زیادہ ہیں, وہ کیا اشکالات ہیں اور اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس. کیونکہ بنیادی طور پہ الحمدللہ ہم یہاں پر آپ حضرات بھی اسی مقصد سے یہاں پر شامل ہیں. اسے خیال کورس میں ہم قرآن کو اپنی دعوت کا ذریعہ بنائیں. قرآن جو ہے وہ ہمیں صحیح سوچ اور فکر دیتا, قرآن اور سنت. اسی حوالے سے ان شاء اللہ ہم یہ بات سمجھیں گے کہ پھر اسلام میں مالی معاملات کے بارے میں کیا ہدایات ہیں اور اس کے اسی جیون میں جو ہے پھر ثبوت کے طور پر اور وہی جو اصل ہمارا نسخ قرآن اور ربا کی کیا اقسام ہیں. اور اس وقت جو اسلامی انکاری ہے یہ پھر ہمارا اہم جو ٹاپک ہے یہاں سے شروع ہوگا, اسلامی انکاری کی جو صورتیں ہیں اور کیا اس میں اشکالات ہیں اور وہ اشکالات کیوں ہیں واقعتاً. کیا یہ صرف جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ اعتراضات کرنے کے پیچھے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس محنت کے ساتھ لوگوں کا کیا عملی طور پہ کیا مسائل ہیں, ان مسائل کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں آخر میں ہم اس بات کو سمجھیں گے. بنیادی طور پہ جو معیشت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ معیشت یہ کہتی ہے کہ ترجیحات کا تعین کیا جائے, کہ ڈیٹرمنیشن آف پرائرٹیز, یہ معیشت کے بنیادی اصول ہیں. وسائل کی تخصیص ہو, پہلے ترجیحات کا تعین ہو کہ وہ ترجیحات لوگوں میں تقسیم کیسے ہوں گی, کیونکہ جو اصل معیشت کا جو قانون ہے کہ وسائل محدود ہیں اور خواہشات لامحدود ہیں. یہ دنیاوی جو معیشت دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وسائل محدود ہیں اور خواہشات لامحدود ہیں, لہذا ان کے درمیان جو ترجیحات کا تعین ہو تو وہ ترجیحات کس وقت ہمیں کیا چیز کرنی ہے, کون سا کام کب کرنا ہے, اس حوالے سے جو ہے ترجیحات کا تعین کیا جانا چاہیے. پھر جو ہمارے پاس ریسورسز موجود ہوں ان کو ہم کس طرح ایلوکیٹ کریں, یہی ایک انفرادی طور پر بھی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. اگر ہم کوئی ذاتی شخص اپنے گھر کا بجٹ چلا رہا ہو, اپنی چاہے وہ طالب علم ہو, چاہے وہ نوکری والا بندہ ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, شروع سے لے کر انیشل پاکٹ منی سے لے کر اور بڑے سے بڑا بزنس مین کارپوریشن تک, اس کے لیے یہی تمام چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں کہ وہ اس کے پاس وسائل جو اس کو پاکٹ منی ملتی ہے وہاں سے لے کر اور جو اس کی آمدنی ہے وہ اس کو کس طرح ان کی ترجیحات کا تعین کیسے کرے, پھر ان کی وسائل کو کس طرح سے وہ تقسیم کرے اور جو آمدنی اسے حاصل ہو اس کو وہ کس طرح سے تقسیم کرے, اور جب یہ آمدنی تقسیم ہو جائے گی تو فیوچر کے لیے آئندہ مستقبل کے لیے اس کی ترقی کا کیا سلسلہ ہوگا, کس طرح وہ ترقی کرے گا, اس کا کاروبار کیسے ترقی کرے گا, اس کی زندگی کیسے ترقی کرے گی, اس کا کیریئر کیسے آگے بڑھے گا. یہ بنیادی طور پہ معیشت دانوں نے جس کو جو بابائے معیشت ایڈم اسمتھ جسے کہا جاتا ہے اس نے یہ تمام کے تمام سوچ دی, جس کو بعد میں آنے والے مارشل نے کینز نے اور بعد آنے والے لوگوں نے سپورٹ بھی کیا, اور یہ بنیادی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں. جو اس وقت دنیا میں نظام ہائے معیشت چل رہے ہیں وہ دو فی الحال تو ایک ہی ہے نیو ورلڈ آرڈر کے بعد, لیکن اصل میں ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی جڑ اور بنیاد اس میں بینکنگ ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے جو بنیادی قوانین ہیں, جو ان کی بنیادی سوچ اور فکر ہے, وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی ذاتی ملکیت ہوگی, ہر شخص اپنے کسی شے کا مالک ہے, اس کے پاس جو دولت ہے, اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ اس کا مالک ہے. اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے تو اس کاروبار کا وہ خود مالک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کام کیوں کرتا ہے, وہ ذاتی منافع کے حصول کے لیے کرتا ہے. کوئی شخص کاروبار کیوں کرتا ہے, وہ اس کے لیے ذاتی منافع حاصل کرنا اور اس مقصد کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے. پروفٹ میکسیمائزیشن بہت مشہور تھیوری ہے اکنامکس میں, کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع ہو. اب اس زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول میں سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی, حلال و حرام کا کوئی فکر نہیں ہوتی, جائز اور ناجائز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول, اور وہ ذاتی ہوگا. جو منافع مجھے ہو رہا ہے نا, یہ میرا ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہی سب چیزیں اسی کے پیچھے دنیا جو ہے وہ بھاگتی ہے. اور پھر حکومت کے عدم مداخلت, سرمایہ دار نظام میں فری اکنامک کانسیپٹ ہے, حکومت کسی معاملے میں دخیل نہیں ہوگی. جو جیسے جیسے چاہو جیو, اب تو یہ بالکل پاکستان میں بھی یہ فنومنا آ گیا ہے, جیسے چاہو جیو, تو جو جس طرح چاہے گا وہ کام کرے گا, کسی حکومت کا اور کسی کو عمل دخل کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جو نظام ہے جو اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے وہ ہے اشتراکیت کا. اشتراکیت کا جو نظام جو اب ختم ہو چکا ہے, کچھ جگہوں پر یہ اشتراکیت کا نظام بہرحال موجود ہے جس میں چائنا شامل ہے. اب چائنا کو بھی میں کل ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشتراکیت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہی کی ایک قسم ہے جو چائنا اور اس وقت کے جو اشتراکی ممالک ہیں وہاں پر چل رہی ہے. کیونکہ وہاں پر اصل اشتراکیت کہ عوام کا عوام اس میں شامل ہوں, وہ ایک اشتراکی سسٹر جو آرٹیکل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ایک سوشلسٹ کا آرٹیکل کل کے ایکسپریس میں تھا, کہ اس نے کہا کہ اصل اشتراکیت جو یہ نہیں ہے جو اس وقت چائنا میں چل رہی ہے یا جو روس میں جس کا, اصل اشتراکیت تو 1924 میں لینن کے بعد ختم ہو گئی تھی. بس وہ 17-7 سال کا پیریڈ جو لینن کا پیریڈ تھا وہ تھی اصل اشتراکیت, اس کے اشتراکیت کا نظام بھی ختم ہو گیا. لیکن اس کے اصول کیا ہیں؟ اس کے اصول کیا ہے کہ ہر چیز اجتماعی ملکیت میں ہوگی, ہر چیز حکومت کی ملکیت میں ہوگی, جو ان کی حکومت ہے وہ تمام چیزوں کی جو ہے وہ مالک ہے. وہ پلاننگ کرے گی, حکومت ایک پلاننگ کرے گی, اس پلاننگ کے تحت وہ یہ جو تین چیز ہم پڑھ کر آئے تھے کہ پلاننگ, وہ ترجیحات کا تعین کس طرح ہوگا اور منافع کس طرح ان کے درمیان, ایلوکیشن آف ریسورسز کس طرح ہوں گی اور ان کا درمیان منافع کیسے تقسیم ہوگا, یہ تمام چیزیں حکومت کی پلاننگ کا حصہ ہیں. اور جو حکومت جو بھی فیصلے کر رہی ہے وہ اجتماعی مفاد کو دیکھ کے کر رہی ہے, کسی ایک شخص کو فائدہ نہ ہو, کسی ایک شخص کو. اب جب ہم اس کو بیٹھ اپنے اسلامک موڈ سے جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ عام پہلی نظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشتراکی نظام جو ہے نا, یہ تو بہت قریب ہے, یہ اسلام کے حساب سے بہت قریب ہے. اسلام میں بھی تمام باتیں موجود ہیں, لیکن بات کیا ہے کہ اصل میں وہ ان کے نزدیک جو چیزیں کمی کوتاہیاں ہیں, اس کو میں آگے کر کے اس کو ڈسکس کریں کہ اصل کمی کوتاہی ہیں کیا. مطلب بات تو صحیح کہہ رہے کہ کلیکٹو ہو, تمام لوگوں میں اس میں فائدہ ہو, جو منصوبہ بندی کی ہے وہ حکومت خود وہ منصوبہ بندی کر رہی ہو, اور جو اجتماعی مفاد ہے اس میں فیصلے ہو رہے ہیں, کسی ذاتی کسی ایک شخص کے مفاد میں کسی کے لیے کام نہ ہو رہا ہو. لیکن اس کے دونوں نظاموں اور پھر اس آمدنی کی منصفانہ تقسیم ہو, وہ منصفانہ تقسیم کیا ہے, یہ اصل میں وہ مسئلہ ہے کہ جہاں آ کر ممکن ہے اب تک آپ اس کلاس میں عدل اور انصاف کے حوالے سے بات آ چکی ہوگی کہ عدل اور انصاف کا جو اصل فرق ہے, یہ کہتے ہیں منصفانہ اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم, ہر ایک کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. یہاں پر کوئی اس طرح کی بات نہیں آتی کہ عادلانہ نظام, کسی شخص کو سب کو جو ہے وہ ڈیڑھ ڈبل روٹی کا جو ڈیڑھ بند ہے وہ ملتا تھا جھوس میں, کسی کو آدھا بند سے پیٹ بھر جاتا ہے اس کو بھی ڈیڑھ ملے گا, کسی کو دو روٹی چاہیے اس کو بھی ڈیڑھ ملتا تھا, ہر ایک کو ڈیڑھ بند جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا. جنگ ہوئی انہوں نے ڈیڑھ کو ایک کر دیا اور مسائل حالات خراب ہوئے اس کو آدھا کر دیا. اب ہوا کہ یہ عدل نہیں ہے, یہ وہ انصاف کا معاملہ ہے, کہ یقینی سے تعلق کچھ میں آپ لوگ یہ بات پہلے سمجھ آ چکے ہوں گے. تو یہ جو اصل ہے ان کا جو بنیاد تھی, جو پہلی جو تینوں چیزیں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ ہر جگہ پر وہ اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, اسی اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم نے ان کو اس جگہ تک پہنچا دیا کہ ان کا وہ نظام ڈھہ گیا, پورے کا پورے عمارت تھی وہ تباہ برباد ہو گئی. ان دونوں کے مقابلے پر اسلام کے جو رہنما اصول ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. پہلی چیز ہے حدود اللہ, اسلام نے ان دونوں چیزوں کو سرمایہ دار نظام اور اسٹرائکلی نظام ان دونوں نے کچھ کچھ نہ کچھ چیزیں اسلام سے رہنمائی حاصل کر کے دی ہیں, لیکن کسی نے صرف فری ول کے اوپر اپنے آپ کو لے کر چلے گئے ہوئے, اور ایک جنہوں نے اجتماعی منصوبہ بندی کی انہوں نے اس صرف نظام کو اس طرح سے اتنا کنٹرول کر لیا کہ لوگوں کو ذاتی حیثیت میں یہ بھی سوچنے کی وہاں پر یہ بھی اس بات کی ضرورت نہیں تھی. اگر ایک شخص ہے حکومت نے طے کر لیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کو ہمیں انجینئر بنانا ہے, اب اس کی ذاتی اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں, وہ بینکر بن سکتا ہے, وہ مزدور بن سکتا ہے, وہ کیا بن سکتا ہے, یہ کوئی کہیں پر بھی یہ بات ہوتی نا وہ اس بات کو کوئی تمیز نہیں رکھی گئی. بلکہ کیا ہوا, ہوا یہ کہ جی اس اگلے سال ہمیں اگلے 15 سال بعد 100,000 انجینئر چاہیے, اور ہمیں اگلے 15 سال بعد یا 20 سال بعد ہمیں اتنے لیبر چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب جو اس سال جو بچے پیدا ہوں گے نا ان میں سے اتنوں کو ہم اس جگہ پر تعلیم دلائیں گے, اتنے بچوں کو ہم یہاں تعلیم دلائیں گے. اب وہ پیدا ہونے والا مرد ہے یا عورت, لڑکا ہے یا لڑکی, اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے, تمام چیزوں سے قطع نظر یہ فیصلہ حکومت نے کر لیا, اب اسی فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. یہ جو تمام بڑا چیز ہے منصوبہ, لیکن اسلامی معیشت کے جو اصول ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے حدود و قیود کی پابندی کی جائے گی, اللہ تعالیٰ نے جو حدود طے کر دی ہیں ان حدود کی پابندی کی جائے گی. اس میں بنیادی جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے قرآن و سنت کے احکامات, قرآن اور سنت سے جو احکامات ہمیں مل رہے ہیں ان احکامات کے مطابق جو عمل کیا جائے گا. اب جب یہ بات آئی اب سود حرام, پردے کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا, اور خاندانی نظام قائم کیا جائے گا. ایک اور بڑی اہم بات تھی اشتراکی نظام میں کہ جو بنیادی ایک اور جو بنیاد تھی وہ کیا تھی کہ جو پرائم ٹائم ہے نا کام کرنے کا, پرائم ٹائم وہ ہے 40 سال کی ایج تک, تو 40 سال تک شادی مت کرو. 40 سال تک جو ہے نا اس کو جو اصل جو قوت ہے اس کی قوت اور طاقت کو جو ہے نا اسٹیٹ نے استعمال کرنا ہے. اب جب آپ نے اس کو شادی کے بندھن سے روکا, اب جو برائیاں اور جو مسائل نے جنم لیا, یہ تھا وہ اس نظام کے اندر کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جو پابندیاں تھیں. اس طرح کے اعمال کر کے انہوں نے جو ہے نیچر سے جب دور کیا تو اللہ کے حدود اور قیود سے جب لوگوں کو دور لے کر گئے, تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ان کے استعمال نظام. بہت ساری وجوہات میں یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ان شاء اللہ شیئر کرتا جاؤں گا. دوسری بات ہے ریاست قوانین, اللہ کے حدود اور قیود تو ہمیں قرآن و سنت سے مل گئے. اللہ دوسرا اسلامی معیشت کے جو رہنما اصول ہمیں ملتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ ریاست کے کیا قوانین ہوں گے, جو قوانین ریاست طے کر لے گی وہ تمام کے تمام قوانین پر عمل کیا جائے گا. کہ ملکی صنعت کو کس طرح فروغ دیا جائے, اگر وہ کوٹا سسٹم ہے حکومت نے طے کر لیا ہے تو کوٹا سسٹم کس طرح سے کیا جائے گا, حکومتی اختیارات مکمل طور پہ یہاں پر استعمال ہوں گے. جو حکومت اور ریاست کو اختیارات دے گی, جتنے اختیارات حکومت نے اختیارات استعمال کر کے جو فیصلے کرے گی ان فیصلوں پر سب کو عمل درآمد کرنا ہوگا, اور یہ حکومتی اختیارات کا استعمال اس طرح جو ہوتا ہے کہ درآمد اور برآمد کے قوانین اگر کوئی بنائے, اگر انہوں نے یہاں پر تعین شاد پر اگر پابندی لگائی ہے, کوئی بھی اس طرح کے کام کیے ہیں, تو وہ تمام کے تمام کام جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا بحیثیت مسلمان اور اسلامی حکومت. تیسری جو چیز تھی وہ تھی اخلاقی پابندی. یہ اخلاقی پابندی اللہ تعالیٰ یہ بھی اسلامی معیشت کے اصول میں ہے کہ اللہ کے حدود کی بھی پاسداری کی جائے, حکومت کے اختیارات پھر کچھ اخلاقی پابندیاں ہر ایک پر جو ہے وہ لاگو ہوں گی. وہ اخلاقی پابندیاں کیا ہو سکتی ہیں جس میں ایمانیات اور عقیدے بنیاد پر ہونے والے تھے. اب ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے, اشتراکی نظام میں تو وہ کسی کے پاس دولت ہوگی نہیں, کوئی اپنی دولت کو استعمال کر ہی نہیں سکتا, لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں ایک شخص کے پاس دولت ہے, اب اس کو یہ دولت انویسٹ کرنی ہے. وہ یہ بھی چاہ کر سکتا ہے کہ وہ اس انویسٹمنٹ سے ایک سینما ہال بنا دے, وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اس پیسے سے ایک کیسینو قائم کر دے, بڑی آمدنی ہوگی, بہت جلدی ریٹرن جو ہے اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن اب یہاں پر حدود اللہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ کیسینو یا سینما ہال قائم کرے. ریاستی قوانین, اب ہمارے ملک میں ریاستی قوانین کی ابھی یہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی, ہمارے ملک میں تو ریاستی قوانین اس چیز سے روک ہی نہیں رہے, کام ہی نہیں کر رہے. لیکن اب آگے چلیے, ایک شخص ہے اس کے پاس حدود اللہ بھی اس نے مان لی, اب وہ اسکول قائم کر سکتا ہے اور وہ ایک پارک بنا سکتا ہے. تو اخلاقی طور پر اگر اس جو دیکھ رہا ہے کہ کس علاقے میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اخلاقی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ بجائے وہ وہاں پر ایک پارک بنانے کے کہ جہاں پر جو ہے جیسے یہ آپ کے اس علاقے میں قریب ترین الادین دو پارک یہاں پر بنے ہوئے ہیں, ابھی ایک پلاٹ موجود ہے, اس علاقے میں ضرورت تھی اس وقت اگر ایک مثال کے طور پر ضرورت تھی کہ یہاں پر اچھی کوئی یونیورسٹی یا اچھے کوئی ایسے اسکول قائم کیے جاتے کہ آبادی بڑھ رہی ہے آگے چل کے ضرورت آئیں گی, لہٰذا ہم یہاں پر ایک اسکول قائم کر لیں. لیکن سوچا کیا کہ نہیں زیادہ آمدنی کس سے ہوگی, جلدی آمدنی کیا ہوگی, جلدی آمدنی ہوگی یہاں پر ایک اچھا سا ایمیوزمنٹ پارک بنا لیا جائے. لہذا وہاں پر اخلاقی پابندیاں, یہاں پر کوئی سمجھا نہیں گیا کہ ایمانیات یا عقیدہ آخرت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے. اسی طرح سے ایک اور مثال اس کی ہے کہ کوئی جو ہے مکانات تعمیر کر لیے جائیں, لو انکم جو لوگ ہیں ان کے لیے مکانات تعمیر کر کے وہ فروخت کر دیے ہیں, یا پھر ایک پارک بنا. تو اس طرح کے فیصلے ہیں, اس طرح کے تمام فیصلے کرنے کے لیے کچھ اخلاقی پابندیاں. تو یہ بھی اسلامی معیشت ہمیں اصول فراہم کرتی ہے کہ یہ تین حدود کا قیود کو اگر انسان سامنے رکھے, ان تین حدود کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے تو پھر وہ صحیح طور پر صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے. اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اصل میں کیا تقابلی جائزہ اس کا کس طرح سے ہے. جو سرمایہ داری تھا وہاں پر ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ ذاتی مناسب حصول کے لیے جو بھی طلب اور رسد کی بنیاد پر وہ فیصلے کرے گا. اصل کیا ہوگا, کتنا اس کے کچھ لوگوں کو طلب ہے. اگر کہیں پر طلب اس بات کی ہے کہ وہاں پر کس چیز اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, طلب اس بات کی ہے کہ یہاں پر پارک بنے, اب وہ اپنا پیسہ جو ہے وہاں لگائے گا جہاں پر پارک بنے. یا کسی کے پاس آج کل جو ترجیحات کے تعلیم کیا ہوگا, پرائرٹی کیا ہے اس وقت, سب کو پتا ہے چینی خرید کے رکھ لو, اس کی بڑی اہمیت ہے. تو چینی خرید کے رکھ لی گئی, ترجیحات کا تعلیم اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چینی میں لگاؤ. اب آج سب کو پتا ہے, بزنس مین کو پتا ہے اس وقت کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں آٹے کا بحران آنے والا ہے. اب اس آٹے کے بحران کے لیے آج سے تیاریاں شروع ہیں ان کی, کہ اب جو چینی سے پیسہ مل رہا ہے اس سے وہ اسٹوریج کر رہے ہیں گندم کے اوپر. ان کا پتا ہے کہ اس اگلے سالوں میں, حقیقت یہ ہے بنیاد پر میں آپ سے عرض کیا کہ یہ اس کے کہ پچھلی 5 فصلیں لگاتار 5 کراپ پاکستان میں اتنی زبردست ہوئی ہیں, ڈسپائٹ دیٹ کہ ہمارا کون حکمران تھا, کیا معاملات تھے, لیکن 5 فصلیں لگاتار, 2 گندم کی, 2 گنے کی, 2 کھجوروں کی, بلکہ 6 کھجور کی, 5 فصلیں لگاتار, چاول بھی لگاتار جو 5 فصلیں آئی ہیں 2008 سے لے کے پورے 2009 تک, ہر فصل نے بہترین, بارشوں کا نظام اللہ نے ایسا رکھا. لیکن یہ کیا ہوا, اب یہ ان پر انعام بھی تھا اور ان کا امتحان بھی تھا. موجودہ جو بھی سیٹ اپ ہے جس میں بزنس مین بھی شامل ہیں, جس میں حکومتی ادارے بھی شامل ہیں, جس میں حکومت بھی شامل ہے, ان کا یہ امتحان تھا کہ انہوں نے یہ اس پر کیا کرتے, انہوں نے غلط فیصلے کیے. اللہ کے انعامات کو بجائے کہ اس کا شکر ادا کر کے اس کو صحیح طور پہ اس کا فائدہ لوگوں عوام الناس تک پہنچاتے, اس کو غلط طریقے سے اپنی ذاتی مفادات منافع کے حصول کے لیے اس کو استعمال کیا. ورنہ الحمدللہ لگاتار یہ جو ایگریکلچر میں یہ پیک پیریڈ تھا پاکستان کے لحاظ سے. لیکن کیا ہوا کہ ہر شخص طلب اور رسد کی بنیاد پر, پہلے اس کی طلب بڑھائی گئی اور پھر اس عیاض رسد کو ٹوکا گیا. اشتراکیت میں حکومت طے کرے گی کہ اصل ترجیحات کیا ہیں, جبکہ اسلام میں وہ جو 3 ہمیں پڑے, قدرت, حدود اللہ اور قانون اور اخلاقی پابندیوں کے ساتھ ترجیحات متعین ہوں گی. وسائل سرمایہ داری نظام میں ذاتی ملکیت کا اللہ محدود تصور, میں جیسے چاہے استعمال کروں, جتنے چاہے میں وسائل اپنے پاس جمع کرنا ہوں. جبکہ اشتراکیت میں کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی, بلکہ حکومت ہی طے کرے گی کہ اصل کام اس نے کتنا جو ہے اس کے اندر کس شعبے کو کتنے کتنے وسائل وہ فراہم کرنے ہیں, جبکہ اسلام میں عدل کا اہتمام کیا جائے گا. اگر جو آمدنی نے پیدائش, سرمایہ داری نظام میں بنیادی طور پہ سرمایہ, محنت, زمین اور ملکیت, یہ آمدنی پیدائش ہیں جو ہمیں ملتے ہیں, جبکہ اشتراکیت میں تمام آمدنی پیدائش حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. مطلب سرمایہ دار نظام میں آمدنی پیدائش ہیں جس میں ایک سرمایہ ہے, ایک محنت ہے, ایک زمین ہے اور ایک ملکیت ہے, اور ان سب کا معاملہ ملے گا, ہر چیز کا معاملہ ملے گا. ہوا کیا کہ محنت کے بدلے تو مزدوری مل گئی, زمین کے بدلے کرایہ مل گیا, ملکیت کے بدلے جو مالکانہ نظام تھے اس کے بدلے لوگوں کو منافع مل گیا, اور سرمایہ کے بدلے اس کا بھی تو کرایہ ہوگا. سرمایہ بھی تو ایک فیکٹر آف پروڈکشن ہے, سرمایہ کے بغیر کام کیسے ہوتا ہے. یہ جو فکر اور سوچ تھی یہ سرمایہ دارانہ نظام نے دی. اس کے بدلے کیا دیا ہمیں, اس کے بدلے دیا سود, کہ جی پیسے کا جو کرایہ ہے وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا سود. پیسے کی محنت کیا ہوگی, وہ ہوگی سود. زمین کا, زمین کا لوگ کہتے ہیں کرایہ ہے, ایک شخص پیسہ جو مینیج کر رہا ہے مالک ہے, وہ جو مالک ہے اصل میں وہ کیا کر رہا ہے, مالک اس کے مینیج کر رہا ہے, وہ منافع حاصل کر رہا ہے, اور جو محنت کر رہا ہے اس کو اس کی مزدوری مل رہی ہے. سرمایہ کیا کرے گا, سرمایہ کو رینٹ بھی انہوں نے اس نے لکھا ہے کہ اف اف اٹ از پرووائڈیڈ رینٹ وی کین اف اٹ ورک دین وی کال اٹ لیبر, اف اٹ پرووائڈ سم تھنگ ٹو ہیلپ آؤٹ دا بزنس دین یو کال اٹ رینٹ. تو مطلب اگر یہ مدد کر رہا ہے تو آپ اس کو کرایہ کہہ لیجئے, اگر یہ محنت کر رہا ہے تو آپ اس کو مزدوری کہہ لیجئے. لیکن ہوگا کیا, ہوگا اصل میں یہ تصور دیا انہوں نے اشتراکیت میں کیا کہا کہ یہ تمام کے تمام حکومت کی ملکیت ہے, اس کا معاوضہ حکومت وصول کرے گی, اور ہر ایک کو کیا ملے گا, روٹی بس, رہنے کے لیے مکان اور کھانے کے لیے روٹی, بس یہ دو چیزیں ہم اس کو دیں گے, اور سال میں اتنے جوڑے مل جائیں گے, ایک جوڑا جوتے کا مل جائے گا. یہ تمام کے تمام معاملات حکومت نے طے کر لیے. اسلام نے کیا کہا, اسلام نے کہا کہ ملکیت کچھ نہیں ہوتی, مالک ہر چیز کا کون ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہر شے کا مالک اللہ ہے. الحمدللہ یہ بھی آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہوں گے, جو چاروں چیزیں ہم پڑھ کے آپ لوگ آ چکے ہوں گے کہ مالک کیا ہے, وہ اللہ ہے. انسان کے بعد کیا, انسان صرف امین ہے, اصل مالک جو ہے وہ رب کائنات ہے, انسان صرف ایک امین ہے, وہ بطور امانت اس کو یہ تمام چیزیں دی گئی ہیں. یہ مال بھی امانت ہے, یہ گھر بھی امانت ہے, یہ صلاحیتیں بھی امانت ہے, یہ اولاد بھی امانت ہے, ہر چیز امانت ہے. اس کو اب اس کو جو کام کرے گا وہ طلب رسد کی قوتیں تو کام کریں گی, لیکن جو معاملہ ہوگا وہ اعتدال اور حق کے ساتھ ہوگا. اب ایسا نہیں ہے کہ 30 روپے بلکہ 18 روپے اور 19 روپے خریدی ہوئی چینی آپ 70 روپے کی بیچ سکیں, یہ ممکن نہیں ہے. اگر اسلامی معیشت کا صحیح طور پر نفاذ ہو, اگر حدود اللہ اور اخلاقی پابندیوں کا خیال رکھا جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس میں اعتدال کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو فرق تھا آمدنی پیدائش کے ضمن میں تھا, جبکہ ترقی کے ضمن میں ڈیولپمنٹ میں سرمایہ دار نظام مارکیٹ کی ضرورت طے کریں گی, کب کس کو ضرورت ہے, جس کو زیادہ ضرورت ہوگی وہ اپنے ڈیولپمنٹ ورک کرے گا, اس طرح کے پھر حکومت طے کرے گی. جبکہ اسلام کے معاشی نظام میں حکومت اور آمدنی پیدائش مل جل کر یہ طے کریں گے کہ کب کتنی ضرورت ہے. اور اس بات کا مشہور واقعہ جو ہے وہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس, انہوں نے جب مدینہ منورہ میں قحط کا عالم تھا, ایک قافلہ ان کا, تجارتی قافلہ ان کا سامان لے کر آیا, اور جو تاجر تھے اس وقت کے, انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں یہ سامان بھیج دیں, کتنا منافع دو گے, کیا دگنا دیں گے, اور کتنا دے سکتے ہو, 3 گنا دیں گے. کہا کہ نہیں, میں جس معاوضے پر میں اسے فروخت کر چکا ہوں وہ تو مجھے نہیں دے سکتے. کہا کہ آپ کتنے معاوضے پر فروخت کر چکا, میں اسے 70 گنا پہ فروخت کر چکا ہوں. 70 گنا پہ یہ ایسا دینے والا کون ہے, کہا ایک ایسا جو ہے وہ تاجر میرے پاس ہے جو یہ سودا کرتا ہے. اور وہ جب قافلہ پہنچا ہے, وہ قافلہ مدینے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تمام کا تمام. یہ ہے وہ 70 گنا, یہ ہے وہ فیصلہ تھا کہ یہ فیصلہ اسلام کا معاشی نظام ہی جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اسلام کی جو اصل خصوصیات ہیں, جو بنیادی طور پر بہت ہی اہم معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں عالمگیریت پائی جاتی ہے, ہمیشہ دینے والا معاملہ ہے اسلام کا, یہ ہمیشہ اس کے اندر ایک عالمگیریت رہے گی. سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سورہ اعراف کی آیت نمبر 158, اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا دوں, جمیعا کل کے کل. یہ اسلام جو ہے کسی ایک خاص علاقے کے لیے, کسی خاص گروہ کے لیے, کسی خاص معاشرے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے یہ اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا. اور پھر اس میں ابدیت ہے, اس میں جو احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. اور اس کے جو دلیل, ایک ہی دلیل, قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے جو محمد ہیں تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے, بلکہ وہ کیا بنا کر بھیجے گئے ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, مہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں, ایک وقت کے لیے نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. اگلی بات, جامعیت اور ہماگیریت ہے. اسلام ایک جامع مذہب ہے اور ہماگیریت ہے اس کے اندر. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, کہ ہم نے ہر چیز کو یہاں کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے ہر ایک چیز کو. ایک اور دلیل اس کی قرآن سے ملتی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 وَتَرَكْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ جو ہدایت ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے نازل کر دیا اس کتاب کو کھول کر تاکہ ہر ایک کو ہم جو ہے یہ بات باور کرا دیں کہ ہر چیز کی اس میں وضاحت موجود ہے. یہ اصل بنیادی بات ہے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کے اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. یہ تین جو ہے اسلام کی وہ بنیادی خصوصیات ہیں کہ جس کا جواب ہمیں دینا ہوگا کب. پہلا شبہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ہدایات کا جو دائرہ عمل ہے وہ کہاں تک صرف عقائد اور عبادات تک محدود ہے. ایک شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تو آپ تو بس یہ باتیں بتائیں خالی کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں بس اتنی حد تک آپ کافی ہیں, سنتیں کیا ہیں اور اس کے علاوہ تین وقت کب یاد کرتے ہیں ہم مولوی کو, تین وقت اذان دینے کے لیے, نکاح کرانے کے لیے اور نماز جنازے کے لیے. اس کے بعد آپ جائیں اور حجرے میں بس آپ کا کام ہو تو کھا لیے, باقی رمضان کے اندر ہم آپ کو افطاری بھجوا دیں گے اور یہ آپ کو کھانا بھیجا, بس اس کے علاوہ کام نہیں آتا. معاشرے میں یہ بنیاد یہی اصل بس اسلام جو ہے نا بس یہ کام کر سکتا ہے. عقائد کیا ہوں گے, عبادات کیا ہوں گے, ہم اسی میں الجھ کر رہ گئے جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. یہ انفرادی گوشوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی گوشوں کے متعلق ہدایت. اب اس کلاس اس صلاحیت کو اس کلاس میں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو آگے چراغ دکھانے کے بتا دیں. اس وقت اس بات کو جتنا اچھا یہ کلاس سمجھتی ہے یہ بات, کہ یہ بات یہاں پر بیان کرنے کی مجھے میں سمجھتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ تمام کے تمام چیزوں کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. امام بخاری کی انہوں نے عقائد و عبادات, معاشرتی مسائل, سیاسی امور, بین الاقوامی تعلقات, حدود, تعزیرات اور دیگر گوشہ زندگی کے احادیث اس لیے جمع کر دی ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کیا جائے. اور اگر آپ فقہ کی وہ کتاب اٹھا کر دیکھیں, فقہ کی کتاب میں عقائد اور عبادات کا جو پورشن ہوتا ہے وہ صرف 20% ہوتا ہے. 80% جو چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام معاملات سے متعلق ہیں جس کا آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں عملی زندگی میں اس کا ہمیں نظر ہی نہیں آتا. عملی زندگی میں ممبر سے, عملی زندگی میں مساجد سے, عملی زندگی میں طرز عمل سے دینی افراد کے وہ کیا یہی 20% جو ہے ہوتا ہے. اسی پر بیان ہو رہے ہوں گے, اسی پر تقاریر ہو رہی ہوں گی, اسی پر مناظر ہو رہے ہوں گے. جو باقی جو چاروں آئمہ کرام کا جتنا بھی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں 80% حصہ وہ ان معاملات کا ہے جو اجتماعی گوشوں سے متعلق ہیں. لیکن ہم اس کو بالکل دوسرا جو بات کہی جاتی ہے کہ دور حاضر کے معاشرتی معاملات کا عہد رسالت میں تو ذکر ہی نہیں ملتا. دور حاضر میں جو معاملات ہیں اس زمانے میں یہ بینک ہی نہیں تھے, اس زمانے میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی نہیں تھا, اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھے, اس زمانے میں کیا باتیں کرتی ہو, نہ تو کتب حدیث اور فقہ میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے. لہذا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ لوگ کہہ دیتے ہیں بس اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, یہ آپ کیوں آپ لوگ یہ سب باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اس حوالے سے اس کا واضح جواب یہ ہے قرآن اور حدیث کی اصولی ہدایات اور مقاصد شریعت کی روشنی میں ہر ایک مسئلے کا موجود ہے. ہمیں ہر ایک جو پہلی تین باتیں کہ ابدیت بھی ہے, جامعیت بھی ہے, ہمگیریت بھی ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ لین دین کی ہر وہ شکل جو اسلام کے بیان کرتا ہے اصولوں کے مطابق نہ ہو وہ نہ چاہیے. بس یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اصل وہ شکلیں ہیں کیا. ہمیں اپنا انٹرفیس, ہمیں اپنا جو سوچ ہے, ہمیں اپنا جو دائرہ کار یہاں رکھنا ہے, اصل میں وہ سوچیں ہیں کیا, کہاں پر آ کر ہم کھڑے ہوں کہ وہ اصل بات کیا. ہمیں اسلام میں ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے. جو بنیادی عوامل جو اسلام کا فلسفہ تقسیم ہوا اس کے جواب میں کہ معاشی آداب کا حصول ہر انسان کے لیے, ہر انسان معاشی آداب اپنے حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ کسی خاص یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ بس ہم نے جو آج کا جو دور ہے اس میں جو ٹکڑوں میں باندھ دیا کہ بس عقائد عبادات کی حد تک محدود رہو اور بس تمہارا کام بس اتنا ہی ہے. یہ معاشی آداب جو ہیں یہ کسی اور لوگوں کے لیے کام ہے. سماجانہ نظام نے اس کے لیے دوسرے لوگوں کو گرجا کو تالا لگایا اور بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا مذہب کو قید کر دیا ہے بس گرجا کے اندر, آپ بازار میں نہیں آ سکتے, آپ نے باہر نکل کر جو ہے وہ لوگوں سے بات نہیں کرنی. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ ہر ایک انسان کے لیے ہیں. پھر دولت اور جائیداد کی قدرتی تقسیم اور قانونی وراثت, یہ بنیادی طور پر اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس کو گریجولی ہر ایک وہ چیز مستقل تقسیم ہو رہی ہے. پھر معاشی سرگرمی قانونی بھی ہے, معروف بھی ہے, اور بعض وقت واجب ہے. معاشی سرگرمی کرنا اسلام میں بعض مرتبہ واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اخلاقاً اور قانوناً لازم ہوتی ہے کہ اب آپ نے کام تو کرنا ہی کرنا ہے. کوئی شخص اگر صرف جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو کے مانگنے شروع کر دے تو یہ اخلاقاً, آج ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں نا, جو این جی اوز جو ہماری باتیں کرتے ہیں وہ اخلاق کی, لیکن اسلام میں بھی یہ منع ہے. اسلام نے تو یہ درس ہمیں دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے مانگا, جو سائل آیا تو آپ نے کہا تمہارے تم کیا کر سکتے ہو, کہا تم یہ کلہاڑی لو اور جا کر لکڑیاں کاٹ کے بھیجو. اور اس سے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کو, اس سوچ کو کہ ہاتھ بنانا, اور آج ہم کیا ہیں, آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج الحمدللہ ہمارے جو حکومتی اراکین ہیں وہ جہاز بھر کے جاتے ہیں کشکول لے کر, جہاز بھر کے جاتے ہیں جو 5-7 star ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور لوگوں سے پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اسلام نے ہمیں جو ہے تمام کی تمام باتیں وہ جو سکھائی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اسلام کے جو معاشی فلسفہ ہے اس میں کوئی ربا کا تصور موجود ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے موجود نہیں تھا کہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ یہ ارتکاز دولت کرتا ہے, یہ ایک جگہ پر دولت کو جمع کرتا ہے. آج ہم اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں. اگر آج ہم پاکستان کو دیکھیں, اس سے پہلے 27 خاندان کی بات ہوتی تھی, 22 خاندان کی بات ہوتی تھی, آج 250 خاندان ہے. ابھی بھی میرے ایک محترم ساتھی جو ہے ان سے بھی رہا سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے حکومتی لوگوں کو دیکھیں نا تو ایک ہی خاندان ہے, وہ اپوزیشن میں ہو, وہ حکومت میں ہو, یا وہ ان دونوں میں نہ ہو. 17-18 بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, اگر آپ کسی ایک شخص کو اٹھا لیں نا ان میں سے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک رشتہ دار, اس کا کوئی داماد, اس کا کوئی بہنوئی, اس کا کوئی سالہ, اس کا کوئی سسر, وہ حکومت میں بیٹھا ہوگا, ایک اپوزیشن میں ہوگا. یہ پورے کا جس طرح یہ نظام ہے, اسی طرح سے معیشت میں بھی استقامت دولت کے ربا نے کیا کیا ہے کہ پورے دولت کو اس وقت 250 افراد میں تقسیم کر دیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ہم نے اسٹیٹ بینک میں میرا جو کچھ پورشن ہے, مطلب زیادہ پورشن جو اسٹیٹ بینک کی سروس کا ہے وہ گزرات کریڈٹ انفارمیشن بیورو میں, وہاں پر ایک ڈیفالٹر لسٹ جو مینٹین ہوتی تھی. اگر ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے تھے تو ہمارے سامنے حیران کن نتائج آتے تھے کہ کل اس وقت جب میں اسٹیٹ بینک میں اس ڈپارٹمنٹ میں تھا اس وقت 250 بلین کا ڈیفالٹ تھا. جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے تھے پرسنٹیج وائز تو پتا یہ چلتا تھا کہ اس کا جو 80% ہے وہ صرف 70 لوگوں کے پاس ہے. 80% جو 250 بلین کا 80% تھا وہ صرف 70 لوگوں کے پاس تھا. اس پاکستان کے کل ڈیفالٹر کتنے تھے ہماری لسٹ میں؟ کل ڈیفالٹر تھے 46,000. 46,000 لوگوں کے پاس کل دولت کا ڈیفالٹ تھا, جس میں سے 70 لوگوں کے پاس 80% تھا. جو جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے تھے کہ گروپ بنا کر, تو یہ بنیادی طور پہ یہ تمام کے تمام فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں کہ یہ لوگوں اس کی نظروں سے اوجھل. یہ کیا ہے؟ یہ ربا کا بنیادی طور پہ یہ ارتکاز دولت ہمیں, دوسرا یہ چند لوگوں کی اجارہ داری قائم کرتا ہے, پھر لالچ اور خود غرضی میں اضافہ. اگر آج 4 فیکٹریاں تو پھر 5 ہی کیوں نہیں ہیں؟ یہ بینکاری میں اس کی واضح مثال جو موجود ہے کہ اس وقت بڑی کوشش کی گئی تھی, 3 گورنر پہلے, مطلب یہ تیسرے گورنر ہے, 3 گورنر پہلے ڈاکٹر ارشد حسین کے زمانے میں بڑی کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے منشا صاحب کو ایک اور بینک, ورنہ منشا صاحب UBLB خریدنے پر بالکل لاسٹ مومنٹ تک وہ تقریباً پہنچ گئے تھے. انہیں لاسٹ میں روکا گیا, ہر چیز مطلب ان کی بٹ بالکل صحیح تھی, ان کا ہر کام صحیح تھا, لیکن اسٹیٹ بینک کا ایک ریگولیشن اس وقت نکالا گیا کہ ان کو یہ بینک نہ خرید, اگر یہ UBLB خرید لیں گے, ان کے پاس MCB پہلے تھے, ان کے پاس یہ سب کچھ بھی پہلے تھے, تو یہ پاکستان کی کل دولت کا جو 70% ہے وہ ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر حبیب بینک کا معاملہ آیا اور حبیب بینک خرید لیا گیا, بینک الفلاح کے ہی گروپ نے وہ حبیب بینک کو بھی خریدا. آج بھی معاملہ یہ ہے کہ صرف چند, یہ ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں کہ یہ تقریباً 41 بینک ہیں, بینک اور فائنینشل انسٹیٹیوشن اس وقت 41 ہیں, لیکن اگر آپ ان کے اوپر والوں کو دیکھیں گے نا, وہ صرف 4 یا 5 لوگ ہیں جن کے پاس, وہی گروپس ہیں جن کے پاس پورا بینکنگ انڈسٹری ہے. تو یہ بنیادی طور پہ کیا, لیکن اس وقت بھی وہ نیا بینک کھولنے کے لیے تیار ہیں. ان کی لالچ اور خود غرضی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر یہ عدم مساوات پیدا کرتا ہے. اس کی جو اقسام بیان پڑھیں گے وہ یہ کہ ایک تو ہے ربا نسیہ، ہر وہ ایسا قرض جو نفع لے کر آئے. قرآن میں جو تعریف ملتی ہے اس کی، ہر وہ ایسا قرض جو نفع لے کر آئے وہ ربا نسیہ کہلاتا ہے، اس کو ربا قرآن بھی کہتے ہیں. جو بھی شخص قرض دیتا ہے جس میں اضافہ ہو جائے، پیسے سے پیسہ کمانا، یہ ربا قرآن ہے. جبکہ ربا الفضل وہ کون سا قرضہ ہے؟ وہ قرضہ ہے جو بنیادی طور پر مخصوص اجناس کا آپس میں تبادلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزیں بیان کی: سونا، چاندی، جو، نمک، گندم اور کھجور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھ چیزیں بیان کی کہ ان چیزوں کا آپس میں تبادلہ برابر شرابر تو جائز ہے لیکن بڑھا کر نہ ہو. ان چھ چیزوں کا آپس میں بھی تبادلہ نہیں ہو سکتا، اور ان چھ بڑھا کر، اور ان چھ چیزوں کا مختلف کوالٹیز کا بھی آپس میں تبادلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا. یہ وہ چھ چیز، یہ وہ ربا الحدیث اور ربا الفضل اس کو کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ بعد میں فقہائے کرام نے اس کا کیا کیا کہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا. سونا اور چاندی، اس سے انہوں نے عزت دی کہ قیمت، جن اس سے جو عزت حاصل کی، استنباط کیا وہ یہ کیا کہ جن چیزوں اس سے قیمت ہم یہاں سے طے کرتے ہیں، اور جو باقی چاروں چیزیں تھیں وہ جنس تھی، جس میں کھجور، نمک، جو اور گندم تھی، کہ جو بھی قابل رضا چیزیں ہوں یا جو ذخیرہ کی جا سکیں ان کا آپس میں تبادلہ نہیں ہو سکتا. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی والی بات جو پچھلی جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں شبہ، کہ اس زمانے میں تو بیان نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں کہاں سے آ گیا، تو کیوں آیا ہے یا کیسے آیا، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھ چیزیں بیان کی ہیں. قرآن میں تو یہ کہا ہے کوئی بھی ایسا قرض نفع لے کر آئے، صرف رب کی بات کی ہے سود کے حوالے سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزیں بیان کر دی. علت اس سے یہ لی گئی، استنباط جو لیا گیا کہ ایک تو چیزوں کی قیمت ہو، اب اس میں کیا ہے دو ایک طرح کی چیزوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ ناجائز ہے. مطلب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کہے میں دو کلو کھجور دیتا ہوں ایک کوالٹی کی، اور دوسرا شخص بھی دو کلو کھجور جو ہے وہ آج کے بجائے تین کلو کھجور دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک معاملہ آیا کہ یہ تو کوالٹی کا فرق ہے، کوالٹی کا فرق جو بھی ہو برابر برابر ہوگا، دونوں کا تبادلہ برابر شرابر جائز ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ ایک جو ہے اس کے درہم دو، پہلے درہم میں طے کرو اور دوسرا درہم لے کے دوسری شہر ہو. ایک چیزوں کا جو ہے کھجور کے ذمہ میں انہوں نے یہ بات خاص طور پہ کہی، لہٰذا یہ طے ہو گیا آئندہ ہمیشہ ہمیش کے لیے طے ہو گیا ان اجناس کا جہاں جو ذخیرہ کی جا سکتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کا اس میں کمی یا زیادتی کے ساتھ تبادلہ ناجائز ہے. اور کمی بیشی بھی منع ہے، اور دوسری بات ادھار بھی منع ہے. دو اجناس جو ایک جیسی ہوں اس میں کمی بیشی بھی منع ہے، اس کا ادھار کرنا بھی منع کر دیا. کہ یہ نہیں ہو سکتا ابھی دے لو اور اگلے سال واپس، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. پھر کیا کہا کہ جنس اور صنف اگر مختلف ہو تو دونوں جائز ہیں، لیکن اگر جنس صنف مختلف ہو تو کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار پھر بھی منع ہے. یہ علماء کرام نے اس کے بعد فقہ نے یہ تمام کے تمام استنباط لیے. چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دونوں ایک طرح کی چیزیں ہوں اس میں نہ تو کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ ساتھ تبادلہ نہ جائے، پہلی بات. دوسری بات میں نے عرض کی کہ دونوں کی جنس تو ایک ہو تو کمی بیشی منع ہے اور ادھار بھی منع ہے. مطلب ایک ہی جنس کی چیزیں ہوں، ایک ہی کھجور ہے یا ایک ہی طرح کی، تو اس کا کمی بیشی بھی منع ہے اور ادھار بھی منع ہے. لیکن اگر جنس مختلف ہو کہ کھجور کے بدلے جو، مطلب بارٹر سسٹم جسے ہم کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو تھا، وہ جائز ہے. دونوں چیزیں مختلف ہوں اور ان کی کوئی نہ کوئی قیمت طے کر کے وہ کام کرنا وہ جائز ہے. لیکن صرف مختلف ہو کہ جنس ایک ہے اور صرف مختلف ہے تو کمی بیشی تو جائز ہے اس میں، لیکن ادھار اس میں بھی منع ہے. ادھار صرف سے مراد یہ ہے کہ اگر جو، مطلب ایک پرانا چاول رکھا ہوا ہے اس کے بدلے نیا چاول ہے، اس نے کہا یہ پرانا چاول دے کے اور یہ نیا چاول تمہیں پرانا ہے تو یہ میں تمہیں کم دے کے اور زیادہ تم نیا چاول مجھے دے کے چلے گا، یہ جائز ہے. لیکن ادھار منع ہے اس میں، جو فیصلہ ہوگا اسی وقت کیا جائے گا، اس میں ادھار نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے یہ ربا الفضل کہلایا. ادھار کا یہ کہ میں نے کہا جی آج یہ مجھے صاحب چاول دے دیجیے، اس وقت اگر معاملہ ہے نا بالکل سمجھنے کے، وہ چینی کا ہے کہ آج میں کہوں آپ مجھ سے آج 50 بوری چینی آپ مجھے دے دیں، میں 50 بوری یا 100 بوری آپ کو دے دوں گا فروری میں. مجھے پتا فروری میں یہ جو 100 بوری ہوگی وہ آج کی 50 بوری سے آدھی قیمت سے بھی کم کی ہوگی, مطلب ایزمشن ہے میرا, اللہ کرے کیسا ہو جائے. تو اگر یہ اگر اس نے ادھار بنا ہے فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چاول کے حوالے سے اس نے یہ تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن ادھار اس نے بنا ہے, جو فیصلہ ہوگا جو تبادلہ ہوگا آپس میں وہ فوری کے فوری ہوگا. اس کے جو بنیادی اصول طے کیے گئے وہ طے یہ کیے گئے کہ یہ ربا سے پاک ہو پہلی بات, دوسرا اس میں زیادتی نہ ہو, زائد نہ ہو, لین دین میں کوئی شرط نہ لگائے. یہ امام خطابی امام نبی نے یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں کہ لین دین میں کوئی شرط نہ لگائی جائے. پھر یہ کہ دوسری بات کہ غرر سے مبرہ ہو, ربا کہتے ہیں کسی چیز کی زیادتی کو, اور دوسری بات ہے غرر, غرر دھوکا, ہر وہ بے جس میں مجھول نامعلوم, جس میں اصل مقصود جو ہے جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ مجھول ہو نامعلوم ہو, یہ قدرت کے دائرے اختیار سے ہمارے دائرہ قدرت سے باہر, مطلب پانی میں جی آپ کو بھیج رہا ہوں پانی میں اس دریا کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ آپ کی, یہ غرر ہے. یا یہ جو ریور ایک رکھا ہوا ہے اس ریور میں سے چار بکریاں آپ کی, اب وہ کون سی ہیں کیا ہو سکتی ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت نے منع کی ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز. پھر لوگوں کو دھوکہ دینا یا غلط امید دلانا, اب یہ جو بنیادی اصول ہم پڑھ رہے ہیں, اب اس میں دھوکہ دینا تھا اس میں آپ پرائز بانڈ لاٹری آپ کے بی ایس سی ایس ایس سی اب تمام اس تمام کی تمام چیزیں خود بہت اسٹرائک آؤٹ ہو رہی ہیں, آپ وہ چیزوں کو نکال رہے ہیں, تمام کی تمام چیزیں یہاں پر ختم ہو رہی ہیں. پھر جن کا ظاہر مشتری کو دھوکہ دے اور جس کا باطن مجھول, مطلب ظاہر سے پتا چلتا ہے کہ بڑا فائدہ ہوا ہے, یہ جو خاص طور پر آپ کو جو فلیٹوں کے اشتہار آپ دیکھتے ہیں اسپیشلی, اور جو مختلف طرح کی جو اسکیمیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں کہ ظاہر اس کا کیا کرتا ہے مشتری, کہتے ہیں پرچیزر کو خریدار کو دھوکا دے, بڑا خوبصورت بنا کر پیکنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کپڑوں کی کہ آپ پیسہ لگتا سکتے ہیں کھول کے نہیں دیکھیے گا بھائی, اس پر دیکھنا آپ اس کو کھولیں گے پیسے, آپ خرید لیں تو آپ کھول لیجیے گا. یہ تمام کی تمام چیزیں کہ ظاہر اس کا مشتری کو دھوکہ دیتا ہے لیکن اس کا باطن مجھول ہوتا ہے. اب آپ نے ایسا اتنا رہے کیا دیکھ لیجیے آپ صاف خرید لیں, آپ کبھی ہم بھی ہم میں سے بھی اگر کوئی اگر اتوار والے سبزی منڈی چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ لاٹ رکھی ہے کھول کے ہاتھ میں لگائیے آپ سب آپ خرید لیں, یہ آم میں کوئی بھی آپ پھل خریدنے جائیں آپ نے خرید لیجیے پورا پورا لاٹ ہے. تو یہ جو چیزیں تمام کی تمام چیزیں ہیں. پھر یہ کہ جس کی حقیقت سے بے کرنے والا ناواقف ہو, جو شخص خرید رہا ہے اس کو پتہ جو باقی سارا بات اس کو دیکھ لیجیے بس اس کے اندر جیسا بھی ہے نا یا خرید لیجیے, تمام کی تمام چیزیں اسلام میں خاص طور پہ منع ہو, یعنی اور صرف جو چیز بھی قابل تبادلہ نہ ہو, کوئی بھی ایسی چیز جو قابل تبادلہ نہیں ہے وہ بھی اسلام میں منع ہے, مطلب میں کسی کو دے ہی نہیں سکتا, ایک چیز میری ملکیت میں ہی نہیں ہے. اب یہاں پر جو ابھی آج ہم کہا کے پڑھیں گے ان شاء اللہ مرابع ٹرانزیکشن, کہ جو چیز میں بیچ ہی نہیں سکتا وہ میری چیز ملکیت میں ہی نہیں ہے, میں اس کو آگے فروخت کیسے کر رہا ہوں, مطلب میں اس کے قابل. یہ بھی ایک اسلام کا بنیادی اصول ہے. اسلام سے پہلے ربا اور دے کو ایک ہی تصور کیا جاتا ہے, قرآن میں ایک مشہور آیت اس کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ربا بھی تو دے کی طرح ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. امام غزالی نے اس میں جو بنیادی طور پر بات کی ہے وہ کہا ہے کہ دے میں اجناس استعمال ہوتی ہیں جبکہ ربا میں کیش استعمال ہوتا ہے, اصل دے ہوتی ہے ایک طرف پیسہ ہوتا ہے اور دوسرے میں جنس ہوتی ہے, ہم پیسے سے پیسہ نہیں خریدتے. اب یہاں مثال فورن کرنسی کے حساب سے مت لیجیے گا, لیکن اب یہ بھی کرتے کہ میں آپ کو دوں 100 روپے کا نوٹ کے اس کے بدلے مجھے آپ 100 روپے کے 2 نوٹ دے دیں, اب یہ کیا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. جبکہ دے جو ہے اس میں ایک طرف جنس ہوتی ہے اور دوسری طرف نقد ہوتا ہے, اجناس کی قیمت میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے کرنسی میں نہیں, مطلب یہ 100 روپے کا نوٹ 100 روپے کا ہی رہے گا, 1 روپے کا سکہ 1 روپے کا ہی رہے گا, 1000 کا نوٹ 1000 کا رہے گا, اس میں اضافہ نہیں ہوتا. اب یہ جو تمام تمام باتیں بینک کرتے ہیں یا تمام تمام باتیں جو یہ لوگ یہ تمام وہ سب دھوکا ہے. پھر اجناس کی جو قیمت ہے وہ معین کی جاتی ہے جبکہ کرنسی کی قیمت متعین نہیں کی جاتی, جن جو ہے اس کی کوئی بھی قیمت رکھتا ہے. ایک شخص نے موبائل بنایا, اب موبائل بنانے کا ہو سکتا ہے میں یہ 5 لاکھ کا بیچوں گا, اب اس کو بنانے والا جانتا ہے کہ وہ اس کو 5 لاکھ کا بیچے اور اگر لوگ 5 لاکھ کا خریدنے کو تیار ہیں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اس کو 6000 کا بنا کے بیچے اور لوگ پھر بھی خریدنے کو تیار ہیں تو 6000 کا کبھی کر سکتے. اب آج چینی 70 روپے خرید رہے ہیں نا ہم لوگ, مجھے آج کل چینی کا ذرا زیادہ مثالیں میں اسی آ رہی ہیں ذہن میں, آج ہم تیار ہیں اس کو خریدنے کے لیے, چند ماہ پہلے 22 روپے خریدتے تھے, آج ہم 70 روپے خریدنے کو تیار ہیں, اس کی کوئی بھی قیمت, لیکن 100 روپے کا نوٹ آپ 100 کا ہی لیں گے, مطلب آپ سے مجھے 100 کا نوٹ میں دے رہا ہوں, مجھے 110 دے دیں, تو آپ کوئی بھی آدمی اس پہ تیار نہیں ہوا. تو یہ امام غزالی نے کہا کہ یہ تین باتیں ہوتی ہیں جو بنیادی ہیں. اچھا پھر کیا ہوا, اس وقت تو ہم ہیں مطلب الحمدللہ تمام مسلمان بیٹھے ہیں, مسلمان معاشرے میں بیٹھے ہیں, یا اگر کوئی شخص آج بھی اسلام لے کر آ جاتا ہے اس کے لیے پورا جو ہدایت نامہ ہے وہ موجود ہے, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گریجولی اس کو جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھایا ہے. سب سے جو پہلی ہدایت آئی تھی وہ آئی تھی سورہ روم میں. سورہ روم میں جو ہدایت آئی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, یہ تحریمی نوعیت کی تھی. سورہ روم کی آیت نمبر 39 کہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اعمال میں شامل ہو کے بڑھ جائے اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا, اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنے کے لیے ارادے دیتے ہو اسی کے دینے والے اپنا مال بڑھاتے ہیں. یہاں پر صرف ناپسندیدگی ظاہر تھی, ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا. سب سے پہلے اچھا اس آیت میں تو اتنا نہیں ہوتا, اس کے بعد جو آیت ہے یہ آیت کو بہت بیان کیا جاتا ہے ہمارے اسپیشلی ٹیوی کے دانشور حضرات اور بینکوں میں جو مطلب بینکر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت لے کر سامنے آتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سود کی کمائی سے پیٹ نہ بھرو اور تم دگنا چگنا مت کھاؤ. تو بھائی دیکھو دگنا چگنا منع کیا ہے نا, یہ سمپل انٹرسٹ منع نہیں ہے قرآن میں, خود قرآن کہہ رہا ہے سمپل انٹرسٹ بالکل منع نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے سنا رہے ہیں. اب ہمارا کم علمی جو ہے اور پھر سامنے قرآن کی آیت بھی ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں تو ہم فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, ہاں یار بات تو صحیح ہے, کہیں نہ کہیں شک پیدا ہوتا ہے. یہ جو نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی 2 ہجری میں, کیونکہ اس کا جو قبل بات کا جو مضمون ہے وہ غزوہ احد سے قبل کا ہے, اس کو فرمایا گیا کہ یہ جو ہے سن 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی. پھر تیسری ہدایت آئی سورہ نساء آیت نمبر 161 اقلم الربا وقدمہ عنہ واقلم اموال الناس بالباطل آپ اپنا دل کافرین مینم اوغابل علیما. یہ جو آیت آئی یہ مفسرین نے کہا یہ 4 ہجری سے قبل کی بات ہے. اب جو ہے تیسری آیت آئی یہاں پر اب تیار کر دیا کہ وہ سود لینے لگے حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے, بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے انہیں بھی روکا گیا تھا. اور یہ بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ آج بھی کوئی یہودی کسی یہودی کو سود نہ دے گا نہ لے گا, غیر یہودی کے ساتھ وہ سود کا سب کام کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جو غیر یہودی ہیں وہ گوئم ہیں جینٹائل ہیں وہ تو انسان نہیں ہے. لیکن کوئی بھی یہودی کسی دوسرے یہودی کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ سود پر نہیں کرے گا, ان کے نزدیک آج بھی حرام ہے. لیکن باقیوں کے لیے انہوں نے پورا ایک نظام ایسا کھڑا کیا ہے کہ ہمیں اس طرح شکنجے میں پھنسا لیا کہ آج ہم ان کے ساتھ سامنے جو ہے وہ مجبور ہیں. لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے لگے اور ہم نے ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کر بھی سختی کا اندازہ تیار کیا, ان کو کافر انکار کرنے والے منع کرنے والے جو ہے وہ یہاں پر کہا. پھر جو وہ آخری ہدایت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281, یہاں وہ سخت ترین الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں, یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ ڈفرنٹ ہے لیکن جو اس کی آپ کے سامنے بات رکھی ہے, یہ اصل میں یہ جو آخری ہدایت آئی ہے یہ نازل ہوئی ہے تقریباً 9 ہجری میں, سن 9 ہجری میں یہ ہدایت نازل ہوئی ہے. جبکہ اللہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور یہاں پر وہ مشہور جو جملہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کے لیے تیار ہو, یہ وہ ہدایت ہے کہ جب بھی وہ سورہ آل عمران کی ہدایت کی بات آئے تو ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 275 ہے بلکہ آیت نمبر 280 ہے, یہ اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ بھائی اس کو تو پڑھ رہے ہو ساتھ میں یہ بھی تو پڑھ لو. یہ 280 نمبر آیت ہے, یہ اصل میں آیت ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو تم اسے چھوڑ دو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. اور پھر ہمیں ساتھ ہی وہ حدیث بھی ذہن میں تازہ کرنی چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سود کے جو گناہ ہیں اس کے 70 درجے ہیں, جس میں سے کم ترین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ کرے, کم ترین درجہ اس کو یہ سن بنیادی طور پر یہ وہ معاملات ہیں, یہ وہ واضح حکم ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل کیا گیا. اور اسی کے بعد ایک اشکال جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا تھا, حالانکہ فتح مکہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی تھی کہ یہ سور حرام ہے اور میں سب سے پہلے عباس جتنے مطلب کا سوز ہے وہ لوگوں پر وہ معاف کرتا ہوں, تمام معاملات کلیئر کرتا ہوں, واضح حکم موجود ہے. لیکن اشکالات پیدا کرنے والے حضرات ایسے ایسے اشکالات پیدا کرتے ہیں کہ جس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. جہاں تک اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ابھی تک کا ہو, دو منٹ. جی جی یہ جو ہیٹرو جینیس ہے مختلف, اس میں کوالٹی سیم بھی ہو سکتی ہے مختلف بھی. جی ہاں, ادھار نہیں ہو سکتا, ادھار نہیں ہو سکتا, لیکن کوانٹٹی جو ہے مختلف ہو سکتی ہے. نہیں, جنس آ گئی نا سر, جنس کے ساتھ پیسہ آ گیا نا, لیکن جنس کے بدلے جنس یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے چینی دے دیں پانچ بوری, میں آپ کو دو مہینے بعد دس بوری دے دوں, یہ نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہیں کہ پانچ بوری دے کے اس میں ادھار اس طرح سے کر سکتے ہیں سنس میں, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے چینی دے دیں میں آپ کو دو مہینے بعد چینی لوٹا دوں, ادھار نہیں کر سکتا. ادھار یاد کر نہیں, اگر حدود اللہ نہیں ہے تو بھی ان پر عمل کرنا ہوگا, پھر بھی اسلامی معیشت کے اصول ہے نا. نہیں, حدود اگر وہ ٹکرا, دیکھیں وہ تو واضح طور پہ, بلکہ آپ بتا دیں منتظم صاحب کہاں پر کون سے درس پر ہیں ابھی, اچھا بک ٹوپ ہے وہ آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں, تو جہاں پر وہاں تو اگر کوئی کہیں پر کوئی حکم ماں باپ کا بھی حکم اگر ٹکرا رہا ہو شریعت سے تو وہ بھی ماننا ناجائز ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی حدود قیود ایسی ہیں, مطلب جیسے کوٹا سسٹم ہے, اب اللہ کے رسول اللہ کی جو حدود ہیں وہ تو کوٹے کو الاؤ نہیں کرتے, مطلب اس میں کوئی کوٹے کا کام نہیں. لیکن ہم پہ مجبور ہیں, ہم اگر پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا ہم امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ کام کرتے ہیں, ٹیکسٹائل کوٹا ہم پر لاگو ہے, تو اس ٹیکسٹائل کوٹے کو ماننا, وہ اگر ہم نے اس کے خلاف ورزی کی, یا اس کے میں آپ یہ سمجھ لیجئے آپ انڈر انویسٹنگ کو سمجھ لیں, یہ جو انڈر انویسٹنگ ہوتی ہے نا, اب یہ ریاستی قوانین سمجھ رہے ہیں انڈر انویسٹنگ. انڈر میچنگ یہ ہے کہ امپورٹ ہم کرتے ہیں نا کوئی چیز, اب کسی بھی چیز پر مطلب کوئی بھی چیز آپ نے موبائل منگائے, اب اس کی ایک قیمت ہے, اس پر ڈیوٹی بھی ہے, میں اگر یہ منگاؤں گا تو اس پر مطلب فرض کرتے ہیں 5% اس پر قیمت ہے, 100 روپے کا میں نے منگایا, ہوتا کیا ہے کہ 100 روپے کا موبائل وہاں سے نہیں آتا, جو وہاں سے انوائس آتی ہے وہ آتی ہے 50 روپے کی, بینک کے تھرو میں پے کرتا ہوں 50 روپے, اور 50 روپے میں بھیجتا ہوں ہنڈی کے ذریعے, تو میں پیک 2.5 روپے ٹیکس دے رہا ہوں. اصل میں ٹیکس دینا چاہیے تھا امپورٹ ڈیوٹی 5 روپے, میں نے 2.5 روپے بچا لیے. یہ جو قوانین ہے اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے, بجلی کی چوری, اب وہ دلیل کیا دی جاتی ہے, بھائی کیا کریں تمہیں پتا نا یہ 8 روپے کا ایک یونٹ ہو گیا ہے, جبکہ اتنا تو میں کماتا بھی نہیں ہوں, تو میں تو 2 روپے یونٹ. بجلی کی چوری یہ بھی ریاستی قوانین ہے, بجلی کا جو قانون ہے اور ریاست دے رہی ہے, اللہ کا تو اس میں حدود اللہ نہیں ہے یہ, اب بجلی کا چوری کرنا بھی ناجائز ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ٹریفک کا, اگر میں اور آپ مطلب تمام ہمیں مطلب کبھی اللہ نہ کرے موقع ملے گا کہ امریکہ چلے جائیں, اب ہم تو پاکستان میں جو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں, ہم بھی لیفٹ ہینڈ لیفٹ سائڈ پہ چلیں گے, ہم نہیں مانتے یہ امریکہ, تو پتا ہے شیطان بزرگ ہے, ہم نہیں مانتے اس کے بعد, لیکن نہیں ہمیں وہ ریاستی کروانی, اب اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں جیل ہو جائے گی, اگر صحیح اسلامی شریعت یہ اسلامی شریعت کے حساب سے جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس کے قانون کو ماننا بھی اللہ کا حکم, مطلب یہ بھی شریعت کا حکم. جی پہلی آیت تھی سورہ حم کی آیت نمبر 39. غرض تو کوئی بھی ایسی چیز, غرض کا جو اردو میں ہم سمجھے دھوکہ کہتے ہیں, میں کسی چیز میں دھوکہ دے کے کوئی چیز بیچنا, یہ جو ہے غرض سے شبہ ڈال دینا کہ جو کوئی بھی نہیں ایسا کچھ نہیں, غرض تو امام غزالی نے جس کو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے اس کی دو ہی باتوں میں بیان ہے, مکمل اس میں پاس ہو, مطلب وہ تو پھر وہ والی حدیث ذہن میں آئے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے لباس پہن رکھا ہے 10 دھرم کا, اس میں ایک دھرم بھی اگر حرام کا ہے تو پورا پورا لباس جو ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو وہ ذہن میں تو اگر 10% بھی ہے, اتفاق اس مثال میں 10% ہی آ رہا ہے, تو اگر کتنا بھی ہے نا, امام غزالی نے اس کو لکھا ہے جو بنیادی بات لکھی ہے, دو ہی باتیں لکھی ہیں کہ اس میں ربا نہ ہو اور غرر نہ ہو, غرر سے پاک ہو, مبرہ لکھا غرر سے مبرہ, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اردو میں ترجمہ کیا ان کا. جی جی آتے ہیں آگے ان شاء اللہ, بالکل اس پر آ رہے ہیں جی, اس کو اسی پر آ رہے ہیں آگے چل کر, اسی بار بار اگلے سیگمنٹ ہے اسی کا جی. نہیں بالکل جی ہاں کہاں حکم نہیں, ہر وہ چیز جائز جائے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی اسلامی شریعت میں بنیادی بات ہے کہ ہر وہ چیز جائز, بس دو ہی دو ہی سورہ بقرہ آپ اللہ پڑھ کے پڑھ لے وہاں تک آ جاؤ نا, دو ہی دیں نا حکم کہ وہ پاک اور جو ہے وہ آیت کیا وہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہے, نہیں شروع میں نہیں, سورہ بقرہ کے آخری دوسرے بارے میں, دو جو پاک اور حلال ہو, طیب ہو اور پاک ہو, تو یہ جدا کے بارے میں جی ہاں جی ہاں, تو وہ وہی وہی بنیاد ہے, وہی اصول دیے شریعت میں کہ ہر وہ چیز پاک ہے جس کو حرام نہ کہا گیا. جی آپ جی 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 کرنسی کی ویلو دیکھیں, اس میں جو ویلو چینج ہوتی ہے کرنسی کی, جب ہم انفلیشن ریٹ چینج کرتے ہیں تو کرنسی کی ویلو چینج ہوتی ہے ہماری دوسری کرنسی کے اعتبار سے, مطلب روپی کی چینج ہو جائے گی ڈالر سے یا یورو سے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, نہیں یہ جو انفلیشن ریٹ ہے نا, وہ کہہ رہا ہوں یہ سرمایہ دارانہ نظام نے اس لیے پیدا کیا ہے, اسلامی جو شریعت ہے اسلامی معیشت جو ہے نا اس میں نہیں, آج کے ماحول میں دیکھیں جہاں تک انفراد نہیں, میں آپ بھیا کر رہا ہوں, میں نے جو اس میں بات کی نا, میں وہاں مثال میں نے 100 روپے کا نوٹ بھی کی تھی, آج جو 100 روپے کا نوٹ ہے اس کی اٹ سیلف کیا ویلو ہے 100 روپے ہے, ایک سال بعد اس کی ویلو 100 روپے کا نوٹ بھی 100 روپے ہی ہوگی, اب اس کو جب آپ کمپیئر کریں گے پھر وہ جنس سے کمپیئر کریں نا واپس ہے, یہ جو قیمت ہے اس کی اجناس کی قیمت بڑھ رہی ہے, نہ میں آپ سے آپ کہتا ہوں کہ موبائل کی قیمت میں کچھ بھی طے کر لوں, میں بیچ رہا ہوں میں نے طے کر لیا, لیکن میں روپے کی ویلو میں طے نہیں کروں, اچھا آپ حکومت طے کر رہی ہے, اگر حکومت بھی روپے کی ویلو سے میں تبدیلی نہیں لے کر آ رہی کہ کل سے 100 روپے کا نوٹ 105 روپے کا ملے گا, بلکہ وہ انفلیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ جو انفلیشن ہے بنیادی طور پر یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام ہی کا ایک ٹول ہے, اسی کا ایک ہتھیار ہے جو وہ اس پر استعمال کر رہے ہیں. ایک منٹ جی آپ کا جی 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 نہیں مال کے بدلے مال نہیں, وہاں اگر مال کے بدلے مال بیچا جائے گا تو وہ سود مال جاتی کی جائے گی. جی
حکومت پاکستان میں رہتے ہوئے حکومت کے قوانین کے پابند ہیں,
جی جی
ہمیں یہ ایک ڈیفنس سیون سرٹیفکیٹ ہے,
جی
ٹھیک ہے, ہم اس کو پرافٹ کے لیے پرچیز نہیں کرتے, کوئی آدمی حدود کے تحت کسی دبی مقدمات میں پھنس گیا اور عدالت کوئی پرپز کے لیے آپ ڈیفنس سرٹیفکیٹ یا ڈیفنس سیون سرٹیفکیٹ جب ہوتا ہے
جی
وہ پیسہ ہم دیتے ہیں وہ, اور وہ بدلے میں ایک آدمی دے دیتے
ہیں
وہ ہم جمع کرا دیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ جب تک عدالت میں مقدمہ دہر سماج ہے یا نہیں ہوا وہ کاغذ وہاں پڑا رہتا ہے,
ٹھیک ہے,
جب ہم اس کو واپس نہیں کرتے 5,000-10,000 کا تو ہم نے دیا تھا 2,00,000 کا رہے گا, جب ہم آدمی کے پاس بینک میں جاتے ہیں اور ڈالے جاتے ہیں بھائی ہمارے پیسے 2,00,000 روپئے گئے ہیں, وہ ہم سے کہتا ہے یہ 6,00,000 روپئے کے ہو گئے آپ 6,00,000 روپئے دیں, میں نے 6 لاکھ روپے کے لیے اس کو نہیں جمع کرایا تھا, میں نے تو عدالت کے حکم کے مطابق ایک ڈاکومنٹ جمع کرایا, اس کو بدلے مجھے 6 لاکھ روپے ملے.
یہ کہ فتویٰ جو ہے نا وہ تو کوئی مفتی صاحب دیں گے اس معاملے پر, لیکن یہ تو میرے دائرے سے باہر ہو گیا, یہ تو آپ نے فتوے کا معاملہ آ گیا. لیکن یہ تو ایک اسپیسیفک کیس ہے, اس کو کیس ٹو کیس بیسس پر الگ سے طے کریں گے, جنرلائز نہیں کر سکتے اس کو. لیکن جنرلی ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ سود ہے اور حرام ہے. لیکن یہ اسپیسیفک کیس ہے, اس پر جو ہے مفتی صاحب پر آپ کے آتے ہیں نا مفتی صاحب ہمارے نوید, مفتی نوید انجینئر صاحب, ان سے آپ ضرور سوال کیجیے گا. لاسٹ کوشچن الگ
جی
پریکٹیکل ہے, جی وہ ان شاء اللہ یہ سوال ہے خبر کچھ آمدنی پاس اور صحیح ہے, لیکن کچھ آمدنی بینک کامیابی حاصل ہوئی تو اس میں کیا ہوتا ہوگا آج کل آمدنی زیادہ بڑھا ہے اور کچھ آمدنی. دیکھیں گھر والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے بنیادی طور پہ, اب خواتین کے بارے میں سوال آیا تو دیکھیں خواتین کا ذاتی حیثیت میں جو ان کا معاملہ ہے تو ترغیب دلائیں. سوال یہ ہے کہ اگر کچھ آمدنی پاک اور طیب ہے لیکن کچھ آمدنی اگر بینک کے سلسلے سے حاصل ہوئی ہے, بینک کے تعمیرات سے حاصل ہوئی ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آج کل آمدنی زیادہ تر بالواسطہ یا بلاواسطہ سود شامل ہے, تو اس سلسلے میں گھر والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آج سے کافی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں معاملہ ملتا ہے, واضح سے مجھے یاد ہے اس وقت ریفرنس حضرت مولانا اکثر خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے, مطلب ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ہاں ان کا بات, ان کا زمانے میں لذیلہ میں تھے, وہ تو میرے والد صاحب راضی ہیں اس بات کے, تو انہوں نے کہا کہ تم یہ لذیلہ میں کھڑے ہو گئے نا, تمہارے دھواں بھی تمہارے اندر جائے گا, وہ سود ہوگا, سود کا ہوگا. اسی طرح کا سوال ہے, تو آج معاملہ ہم اس سے گزر رہے ہیں, یہ لائٹ اس وقت چل رہی ہے, بجلی جل رہی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, یہ سب سود پر ہے, یہ تمام جو ہے اکنامک سود چل رہی ہے. لیکن ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے, ہم خود کو اس سے جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلے آپ کا سوال جو آیا ہے کہ گھر والا, اب ظاہر ہے اس میں فیصلے کا جو اختیار ہے وہ قوام کے پاس ہے, جو مرد قوام ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہے, تو اب وہ کوشش کریں ترغیب دلائیں اور مکمل پاک ہونے کے لیے مکمل طور پہ اسے نکلنے کی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگلے سیگمنٹ میں آتے ہیں اس کے بعد. اب اس وقت جو اسلامی بینکاری میں سب سے پہلا جو مشہور ترین جو چیز چل رہی ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ. نمبر ایک, اس کے دو اقسام ہیں, ایک تو یہ ہے کریڈٹ کارڈ اور ایک کہلاتا ہے ڈیبٹ کارڈ. اس میں اصل میں کیا ہے, تین فریق ہوتے ہیں, ایک بینک, ایک مرچنٹ اور ایک وہ شخص جس کا وہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. نقصان کسے ہوتا ہے؟ نقصان صرف کارڈ ہولڈر کو ہوتا ہے, نہ تو بینک کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی مرچنٹ کا کوئی نقصان ہوتا ہے. مرچنٹ کو بینک پیسے پے کر دیتا ہے اور جو بینک ہے اس کو مہینے کے آخر میں اس کا بل آتا ہے, اس کو بل پہ پیسے نہیں جاتے. اگر وہ بل ادا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, وہ بل ادا نہیں ہوا, اب وہ اس کو اضافے طور پہ اس میں سود شامل ہو گیا. یہ بنیادی بات ہے, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ صرف ایک شخص کا ہو رہا ہے. اسلام نے جو ہمیں اصول سکھائے ہیں, یہ نقصان سروس چارج بھی ہے. پہلا نقصان, مطلب ایک نقصان تو وہ ہے کہ آپ نے اگر آپ نے پے نہیں کر سکے تو آپ نے زیادہ دیے. اب ایک جو دلیل دی جاتی ہے, اور میں آپ سے شیئر کروں, میں خود بہت دیا کرتا تھا یہ دلیل کہ بھائی میں تو ہر مہینے فوراً پے کر دیتا ہوں, نہیں استعمال کیا میں آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں تو استعمال کیا, اور جب تک میں پاکستان میں تھا میں بہت ڈرتا تھا اس سے. پھر مجھے موقع ملا تو میں جب باہر رہ کر آیا تو وہاں پر میں نے دیکھا جو پاکستانی میرے بھائی نے سکھایا کہ یہاں اگر تم بغیر کریڈٹ کارڈ کے رہے تو بڑا مقصد تمہاری کریڈیبلٹی بن نہیں پائے گی, تمہیں تو لینا ہی لینا ہے, آپ نہیں لے سکتے. میں نے اکاؤنٹ کھلوایا, میں نے ڈیبٹ کارڈ تو مل گیا میرا کام, نو نو تمہاری کریڈیبلٹی نہیں بنے گی, تمہیں تو بڑا تمہیں گل کو گھر لینا ہے, تمہیں گاڑی دینی ہے, تمہیں سب کچھ کام کرنا ہے, یو ہیو ٹو ہیو اے کریڈٹ کارڈ. تم کریڈٹ کارڈ لے لو, دیکھو ہم تو یہ کرتے ہیں, یہ آتا ہے ہم فوراً پے کر لیتے ہیں. بڑا سمجھا میری سمجھ میں بات آ رہی ہے, میں نے بھی دے دیا. پھر جب واپس پاکستان آیا یہاں بھی دے دیا, استعمال کرتے رہے. پھر جب دور جاہلیت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی دی, تو پھر بھی کچھ عرصے تک کریڈٹ کارڈ استعمال کیا کہ یار یہی معاملہ ہے. پھر بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی, بات کیا ہے کہ آپ تو جو ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ میں ایک شیٹ یہ بھی لکھی ہے کہ اگر میں اسے ادا نہیں کر سکوں گا تو میں سود ادا کروں گا, تو یہ کیا ہے؟ تو یہ تو سروس چارج ہے پہلی بات. اس کے بعد سروس چارجز ہم دیتے ہیں, چند اب بینکوں نے شروع کر دی ہیں فری آف کاسٹ, لیکن ابھی بھی آپ کا سروس چارج اس پر موجود ہے کچھ اداروں پر. پھر ضرورت سے زیادہ خریداری. دوسرا نقصان جو اس کا ہے بہت بڑا وہ یہ ہے کہ جیب میں پیسہ تو نہیں ہے, وہ بچہ ضد کر گیا یا مطلب بچے ہیں تھوڑے سے لیکن بزرگ ہی بیٹھے ہیں, لیکن کیا کریں یار نکلے تھے وہ بس بیگم نے ضد کر لیا, کیا کر یہ لینا ہے, تو جب تنخواہ ملے گی میں تنخواہ میں دلوا دوں گا یہ سوٹ کا, نہیں مجھے آج ہی چاہیے, اگلے مہینے میری بہن کی پھوپھی کی فلانے کی اس کی جو ہے نا وہ شادی ہے تو مجھے اس سے یہ سوٹ پہننا ہے, تو اب آپ لے لو تو اس نے خرچ کر دیا. اب جب وہ وقت آیا پہلی تاریخ آئی اور وہ تنخواہ آئی تو پتا چلا کہ وہ کوئی دوسرے ضرورت آ کر کھڑی ہوئی تھی. اب کیا ہوا کہ وہ جو ایگریمنٹ پہ سائن کیا ہوا تھا نا کہ اگر نہیں ادا کر سکا تو میں اضافی چارج دے دوں گا, اب وہ ایگریمنٹ جاگ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے لیٹ سرچ چارج جب جاگتا ہے تو پھر وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے, پھر ایک اور اس کا جو جاگتا ہے تو سوری معاہدہ کیونکہ شامل ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ہے تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا, اب تو ہمیں اضافی پیسے پے کرنے ہی پڑیں گے. اور اس کے بعد ایک اور اس کا بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ مہنگے کاروباری میں اب آپ اس سے جو ہے وہ کسی سبزی کی دکان پہ کریڈٹ کارڈ سبزی نہیں کر سکتے, سبزی کو خریدنی ہوگی تو میٹرو یا میکرو جانا ہوگا آپ کو, کریڈٹ کارڈ میں اگر سبزی خریدنی مل جائے گی لیکن میکرو سے ملے گی تو وہ آپ کو جو ہے اس کام کے لیے آپ کو میکرو تک جانا پڑے گا, میکرو بنا کرتے ہیں بچوں کو لے کرنا ہے بچوں کے ساتھ جان سکتے, یہ بلکہ آپ کے ادھر بھی ایک ہے نا کون سا والا یہ کیش اینڈ کیری پر سبزی ملتی ہے, وہاں پر کیش اینڈ کیری میں ملتی ہوگی سبزی نہیں ملتی ہے, وہ بڑا نقصان ہو گیا. تو بہت یہ جو معاملہ ہے نا کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہے, یہ جب آپ کریڈٹ کارڈ تو اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہو رہا ہے, نقصان کیا کسی بینک کو نقصان ہوا نہیں, کوئی بینک ڈوبتا نہیں ہے, بلکہ میں آپ سے شیئر کروں کہ مجھے الفلا کا اور ایم سی بی کا کریڈٹ کارڈ ڈویژن کا مجھے انسپیکشن کا مطلب دونوں کا مجھے انسپیکشن میں نے کیا ہے, ان کا جو ریزرو فنڈ تھا جو پروویژننگ تھی, ایک یہ جو اگر وہ بینکر یہاں بیٹھے ہیں تو سمجھ, جو ان کی پروویژننگ تھی وہ اتنی زیادہ تھی ان کی پروویژننگ اس میں کہ وہ کہتے تھے ہم نے تو اب تک جتنا اثر جو ہمیں آج تک لاس نہیں ہو, کیونکہ جو وہ جو سال کا وہ 4% پروویژنگ کرتے ہیں ہر سال, ہر مہینے جتنا ان کی جو کریڈٹ کارڈ بل آتا ہے 4% پروویژنگ کرتے ہیں, ان کی جو پروفیٹیبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں آج تک اس پروویژنگ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اتنے کتنے کریڈٹ کارڈ ہولڈر ڈیفالٹ ہوتے ہیں, اس کے باوجود جب کہ وہاں سے کہہ رہا ہوں ڈیفالٹ بھی ہوتے ہیں رائٹ آف بھی ہوتے ہیں مانگ بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود یہ دونوں بینک کہ آج تک مطلب اس میں جو پروویژنگ کا اماؤنٹ ہے ان کا آج تک اسٹرائک آؤٹ یا ختم نہیں ہوا, اتنی زیادہ پروویژنگ وہ ہر جو ہے اپنے بیلنس شیٹ میں وہ کرتے چلے جاتے ہیں, آج تک کسی بینک کو نقصان نہیں اٹھانا پڑا, شور وہ جتنا مرضی کر لیں گے ہم نے اتنا پیسہ معاف کر دیا اتنا رائٹ آف کر دیا لیکن اس کے بعد آج تک انہیں نقصان نہیں ہوا ہے. اصل میں ابھی کریڈٹ کارڈ نہیں, ہاں وہ سامنے آئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے اس میں, نہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر, تو یہاں جب شروع مرابہ اصل میں ڈیبٹ کارڈ تو آ گیا ہے نا, آپ کو پتا ہے ڈیبٹ کارڈ تو آ گیا, ڈیبٹ کارڈ میں باہر کی چیزیں نہیں ہیں, آپ کو اتنا پیسہ ہوتا ہے وہیں پر مرابہ, مرابہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں جہاں پر فروخت کنندہ جو فروخت کرنے والا ہے بائے ہے وہ قیمت خرید اور اپنا منافع ظاہر کر دے, وہ مرابہ کہلاتا ہے, یہ اس کی تعریف ہے, اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ قیمت میں فرق آ سکتا ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے. اس کے جو بنیادی چیزیں کیا ہیں, پہلی بات کی جائے جو چیز بھی فروخت کی جا رہی ہو وہ موجود ہو, سب سے پہلی بات مرابہ, پھر بیچنے والی کی ملکیت میں ہو, اس کی اونرشپ میں ہو, جو فرسٹ شخص اس کو فروخت کر رہا ہے وہ اس کا مالک ہو, قبضہ بھی اسی کے پاس ہو, مطلب مالک بھی ہو اور اس کا قبضہ بھی ہو, یا پھر وہ چیز فروخت کرنے کی اہلیت رکھتا ہو, قبضہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو, اور جب بھی ہو فوری طور پہ نافذ ہو, اسپاٹ سیل ہوتی ہے, فوری طور پر وہ جو دے گا معاہدہ ہے وہ نافذ العمل ہو, اس کی کوئی شرعی قیمت مقرر ہو, شرعی سے مراد یہ کہ جو ہوا ہے مٹی ہے پتھر ہے ان کی کوئی آپ قیمت مقرر نہیں کر سکتے, ان کا مرابہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ کسی اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا جا سکتا سیل ایگریمنٹ, پھر وہ حلال آئٹم ہو, کسی حرام مقصد میں استعمال نہ ہوتی ہو, مطلب آپ کوئی بھی ایسی چیز کا سودا نہیں کر سکتے جو کسی حرام مقصد میں استعمال ہوتی ہو, شراب ہے اور اس طرح دوسرے آئٹم ہیں, واضح اور متعین ہو, اس کی نشاندہی کر دی جائے کہ کون سی چیز ہے جو ہم خرید رہے ہیں, مطلب اس میں کوئی دھوکا یا غرر کا شائبہ نہ ہو. بائیں اس بات پر قادر ہو کہ وہ قبضہ خریدار کرا دے, مطلب اس سے مطلب یہ موبائل تو میرا ہے, اگر کوئی چھین کر لے جائے تو میں اور اس کے بعد اس کا سودا کر دوں تو یہ اس کا سودا نہیں ہو سکتا, مطلب اس بات پر قادر ہو بائیں کہ وہ اس کا خریدار کو اس کا قبضہ کروا دے گا. قیمت اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور متعین کی جائے, دھوکہ اس کو غرر نہ ہو کہ قیمت کوئی نہ قیمت اس کی متعین کی جائے گی. پھر وہ غیر مشروط ہو, انکنڈیشنل ہو, کہ میں اگر آپ کو یہ موٹر سائیکل کا میں آپ سے مرابہ کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں آپ کو مجھ سے یہ ہیلمٹ بھی خریدنا پڑے گا, تو یہ کوئی اضافی چیز کا کوئی شرط نہ ہو, انکنڈیشنل مرابہ جو ہے وہ آپ کا کیے. اور آخری پوائنٹ اس میں جو ہے وہ یہ کہ ادائیگی کا مدت کا تعین ضروری ہے کہ کتنی مدت کے لیے وہ ادائیگی کی جا رہی ہے, کتنے مہینے کے لیے, مطلب کتنے سال کے لیے, یہ کتنی دیر بعد اس کی ادائیگی کی جائے گی, یہ مدت کا تعین, یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے بنیادی جو پراپرٹیز ہیں, بنیادی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, وہ بنیادی مرابہ کے اس میں یہ اب اس میں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. یہ مرابہ کی وہ شکل ہے کہ جو فقہ نے علماء کرام نے اس کو بات کو بیان کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی, وہ ٹرانزیکشن مرابہ ٹرانزیکشن کہلائے گی. عملاً اس میں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو بینک جو مرابہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے اس کے پاس وہ سامان موجود ہی نہیں, اب وہ مرابہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے. اب اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں بنیادی طور پر, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایجنٹ بنا لیتے ہیں اپنا, اور ایجنٹ کس کو بناتے ہیں, اسی شخص کو ایجنٹ بناتے ہیں جس سے مرابہ ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, وہی شخص ایجنٹ بن جاتا ہے, وہ ان کے لیے وہ چیز خریدتا ہے بطور ایجنٹ پہلے, اور بعد میں بینک کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے خرید لیے لائی, اب ہم آپ ایجاب و قبول, اب ایک معاہدہ ہم کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ معاہدہ آپس میں کرتے ہیں, وہ اس کو بطور ایجنٹ سے پہلے خریدتا ہے. جو ہم نے وہ آخری چیز کوئی نہیں, کوئی شرط نہ ہو, وہ چیز یہاں پر ہمیں جو ہمارے اشکالات ملتے ہیں یہاں پر دوسرے کہ وہ اس کو ایک شرط صرف یہ شامل ہوتی ہے کہ آپ مجھے ہی ایجنٹ بنائیں گے, مطلب اگر بینک کسی دوسرے شخص 99.9% جو اس میں پریکٹیکلی جو کام ہو رہا ہے وہ یہ وہی شخص ایجنٹ بنتا ہے جس شخص کے ساتھ مرابہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے. بینک کا کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا, بینک کا کوئی نمائندہ نہیں جاتا وہ چیز خریدنے کے لیے, بینک سے کوئی صاحب مطلب وہ جو اگر مجھے میں نے میرا لکڑی کا کاروبار ہے, میں بینک کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے شیشم کی لکڑی کے دو ٹرک خریدنے ہیں, آپ اسے مرابہ ٹرانزیکشن کر لیں, میں ٹھیک ہے آپ کو کتنے کا ملتا ہے, مجھے بتا بھی دیا کہ وہ لکڑی جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی ملے گی اور میں 1,10,000 تک کی آپ کو خریدنے کو تیار ہوں, بالکل اچھی بات ہے, اور 2 مہینے بعد پیمنٹ کروں گا, بالکل ٹھیک بات ہے, سب چیزیں تیار ہو گئی, اب آپ مجھے دلوا دیجیے, کہاں ملے گی, کیونکہ بینک کے پاس تو جو پروفیشنل بینکر بیٹھا ہوا نا اس کے پاس تو لکڑی کا پہچاننے والا لکڑی کا جاننے والا نہیں بیٹھا ہوا, کبھی کوئی لکڑی خریدنے آ رہا ہے, کوئی کپڑا خریدنے آ رہا ہے, کوئی کیمیکل کے لیے آ رہا ہے, کوئی لوہے کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی اور بلڈنگ کے مٹیریل کے لیے آ رہا ہے, اب اس کے پاس ہر شعبے کا کوئی تو ماہر موجود نہیں ہے, وہ اسی شخص سے کہتا تھا ٹھیک ہے آپ اسے کوئی ایجنٹ لے آئیے, کہاں سے ملتی ہے, کدھر سے ملتی ہے, تین وہ تین اس کی آپ کوٹیشن لے آئیں, سب کام کر لے گا, اس کا کہتا تھا آپ سے خرید کے لیں, ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں, آپ ہمارے ایجنٹ بن جائیں, اب ایک ایجنسی اگریمنٹ بن جاتا ہے ان دونوں کے درمیان, اب وہ شخص جو کہ مراد ان کا بائے ہے, جو مشتری ہے خریدار ہے, وہی اس کا ایجنٹ بن گیا, اب وہ ایک وکالہ اگریمنٹ بن گیا ان دونوں کے درمیان, اب وہ بطور وکیل جا کر خریداری کر کے آتا ہے, جب وہ بطور وکیل خریداری کر کے آتا ہے تو اس کے بعد میں وہ وکیل کہتا ہے میرے پاس مال کا قبضہ آ گیا ہے, اب آپ مجھے بتائیے کتنے کا بیچے, اب وہ ایک دوسرا اگریمنٹ ہوتا ہے, ٹوٹل اگریمنٹ ہوتے ہیں 4, پہلا اگریمنٹ ہوتا ہے مرابہ, دوسرا اگریمنٹ ہوتا ہے وکالہ, تیسرا اگریمنٹ ہوتا ہے سیل اینڈ پرچیز اگریمنٹ آپس میں آفر اینڈ ایکسپٹینس, تیسرا اگریمنٹ ہوتا ہے آفر اینڈ ایکسپٹینس کا, جس کے اندر وہ بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے سے وہ چیز خریدتے ہیں, اس کے بعد چوتھا اگریمنٹ ہے کہ جس کے بعد وہ اس کے وہ چیز حوالے کی جاتی ہے, اس طرح سے اچھا یہ سارے کے سارے اگریمنٹ پریکٹیکلی جو میں آپ سے بتا رہا ہوں وہ ہو جاتے ہیں پہلے دن, ڈیٹ خالی ہوتی ہے, اس پر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی, بلکہ سائن کر دیتا ہے کلائنٹ بینکر کے ساتھ بیٹھ کر, اور وہ اس کو سب چیزیں ایشو کر دی جاتی ہیں. یہ مرابہ اس طرح سے اس نے 2 مرحلے لکھے, 2 مرحلے بلکہ 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے. جو بینک سب سے پہلے کرتا ہے مولف طے کرتا ہے, مطلب اس کے اندر جو شرعی طور پر صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ جو پہلی جو بے ہوئی ہے, معاہدہ ہوا ہے, ابھی تک وہ سامان کہیں موجود نہیں تھا, صرف ایک اگریمنٹ ہوا کہ ہم یہ مرابع کریں گے. اس مرابع کرنے کے لیے پہلے سے وہ بے جو ہے وہ کر لی گئی ہے, اور ابھی وہ چیز کہیں موجود ہی نہیں ہے. اس یہ جو بنیادی طور پر بات ہے, یہ میرا جملہ یہاں پر شرم کے ساتھ لکھ دیا میں نے, تو یہ خطرے میں چلا جاؤں تو یہ میں جب آپ کو سافٹ کاپی آئی اس میں یہ نکال دوں گا, پہلے بتا رہا ہوں آپ سے, کیونکہ یہ میری معلومات بالکل طے ہو گئی تھی بات. اس حوالے سے کوئی اس طرح کی چیزیں یہ پریزنٹیشن اصل میں دوسری والی تھی, کہ آپ اب میں نے اس کو چیک کر لیا, اپنے اس جملے کو میں نے خود چیک کر لیا ہے کہ یہ بات کہنا میرے میں تو میں نے نااہل آدمی تو میرے منصب کا نہیں ہے کہ میں اس کو یہ کہوں گا یہ شرم صحیح نہیں ہے. جو چیزیں ہم نے سمجھی ہیں اس کے حساب سے اس معیار کو پورا نہیں آتا, اور اس میں تمام کے تمام معاملات جو ہیں اس وقت ہو رہا ہے ادھار پہ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ شروع میں جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تمام کے تمام ادھار پہ ہوتی ہیں. اس میں کل فریق تین بن جاتے ہیں, اصل میں دو ہی فریق ہوتے ہیں لیکن وہ بن جاتے ہیں تین, کیوں وہی شخص ایجنٹ ہے اور وہی شخص خریدار ہے, اور جو نفع کا تعین ہے وہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے. آج بھی آپ کسی بینکر کے پاس جائیں, کسی بھی اسلامی بینک کے کسی بھی آپریشن کے بندے کے پاس چلے جائیں, کریڈٹ افسر کے پاس چلے جائیں, وہ یہ بتائے گا کہ آپ یہ چیز حبیب بینک سے لیں گے وہاں پر 13% مل رہی ہے, مجھ سے بھی آپ کو یہ چیز جو ہے نا وہ 13.5% ملے گی. کیوں ملے گی؟ دیکھیں جی ہم اسلامی بینک ہیں. وہ پہلے دن بتا دے گا کہ 13.5% مل رہی ہے یا یہ 13% مل رہی ہے, مطلب تقریباً مور اگر ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو تقریباً ساتھ کو وہ پہلے دن آپ کو جو کریڈٹ افسر ہے وہ یہ بات بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کو کتنے پرسنٹ پر مل رہی ہے. جو اصل تعین ہے وہ ابھی بھی سود کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ایجنٹ کے ذرا میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ وہ خود ہی قرضدار ہوتا ہے اور خود ہی وہ ایجنٹ ہوتا ہے. کاغذات کو وہ بینک کا نمائندہ ضرور ہے لیکن اصل میں کون ہے وہ؟ اصل میں وہ قرضدار ہے. ایک اور اس میں آپ کو میں چیز ایڈ کروں کہ پچھلے سال بلکہ اب تو پچھلے سے پچھلے سال 25 مئی 2008 کو اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر جاری کیا تھا. ان کے ان کافی جب یہ جو مسائل کھڑے ہوئے تھے کراچی مطلب اور کافی اسلامی بینکنگ میں لوگ اس پہ قریب نہیں آ رہے تھے, اسٹیٹ بینک نے قوانین پاس کیے تھے کہ ایک لاز اور ریگولیشن پاس کیے تھے. اس میں ایک بات کہی تھی کہ آئندہ ایجنٹ جو ہے مطلب کسی بھی اس کے نام پر چیک جاری نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو چیک جاری کیا جائے گا وہ جاری کیا جائے گا کسی تھرڈ پارٹی کے نام پر. لیکن ہوا کیا, 25 مارچ 2008 کو یہ پہلا سرکولر جاری ہوا اور 3 یا 5 مئی مطلب ڈیٹ سے زیادہ 3 مئی یا 5 مئی تو یہ جو شفٹ تھی وہ ختم کر دی گئی, اسٹرائک آؤٹ کی گئی. یہ کہہ کر کہ اس شفٹ کو اس پوائنٹ کو ختم کیے کرتے ہیں کہ اگر بینکر چاہے اور اس کو یقین ہو اس بات کا کہ یہ دو ڈفرینٹ آدمی ہیں تو وہ چیک جو ہے وہ اسی کے نام پر جاری کر سکتا ہے. تو ہو کہہ رہا ہے عملاً مطلب اس تمام چیزوں کے باوجود کہ اسٹیٹ بینک نے اس میں درمیان میں چھلانگ بھی لگائی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پریکٹیکلی خود کو اس سے باہر نکال لیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ جو اسلامی بینکوں میں جو معاملات کے چلانے والے لوگ ہیں, جو جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, جو برانچ بیٹھے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات مائی باپ IMF وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اس کو صحیح خطوط پر پروموٹ کر سکیں بنیادی طور پر بات میں. تو انہوں نے شک کو بھی تبدیل کر دیا. مرابع میں یہ بنیادی جو فرق ہے وہ یہ کہ اصل ایک تھرڈ پارٹی اس میں آئے, اور میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ اس میں ہمیں رکاوٹیں اسلامی بینکنگ کو پروموٹ کرنے میں صرف اور صرف مرکزی بینک کی وجہ سے. اگر آج مرکزی بینک اسلامی مطلب بینکوں کو, اسلامی بینکوں کو نہیں تمام ہی بینکوں کو ٹریڈنگ کی اجازت دے دے, تجارت کرنے کی اجازت دے دے, تو صرف اسلامی بینک نہیں بلکہ کنونشنل بینک بھی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں, مطلب سب کے سبھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک خطوط پہ کام کرنے لگیں گے. تو یہ اپنا اندازہ ہے, اس میں جو عملی مسائل ہیں پریکٹیکلی یہ ہے کہ اوپر سے جو قوانین آ رہے ہیں وہ قوانین ایسے بنائے گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں روکی گئی ہیں, کیونکہ جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے تحت بینکوں کو ٹریڈنگ الاؤ نہیں ہے. اب انہیں ٹریڈنگ الاؤ نہیں ہے تو انہیں لامحالہ یہ تمام چیزیں ایجنٹ کا کردار اور تمام کردار جو لے کر آئے, اس میں جو پریکٹیکل امپلیکیشن آ رہی ہے مرحبا میں وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ ایجنٹ اسی شخص کو ایجنٹ بناتے ہیں, اور کیونکہ کوئی بھی شخص پریکٹیکل فیلڈ میں عملہ ایک اور چیز کیا ہوتی ہے, عملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تو میرے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے, مطلب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یہ 2 ٹرک یا 2 ٹرالر مال پہلے سے پڑا ہے, 3 ٹن لوہا میرے پاس, 50 ٹن لوہا میرے پاس پہلے سے پڑا ہے, میں بینک کے پاس جاتا ہوں مجھے 50 ٹن لوہا خریدنا ہے, بینک کہتا ہے اچھا یہ لوہا آپ کہاں سے خریدیں گے؟ جی میں فلاں سے خریدوں گا. اب وہ اگر 3rd پرسن بھی ہے تو یہ تو میری اپنی کمپنی ہوتی ہے کسی اور نام کی. اب میں نے کہا بینک سے کہا مجھے یہ چیز خریدنی ہے, بینک کہتا آپ بالکل خرید لیجیے, بینک وہ چیز جو ہے وہ آپ کہتا ہے لائیں اس کا سیمپل لے آئے, کوٹیشن پہنچا دی, سیمپل پہنچا دیے, 3rd پارٹی کے نام چیک بھی بنوا لیا. اب لیکن وہ جو ایک اور شرط اس میں لکھی ہوئی کہ وہ اس کو معائنہ کرے گا جا کر, کوئی بینک کا نمائندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایک کریڈٹ افسر ہے, اس کے بعد اس کو کئی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ایک برانچ کے کریڈٹ افسر کو, پھر وہ ہیڈ آفس میں جہاں جا رہا ہے وہاں پر وہ تو نکل کے آ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو تمام تمام معاملات ہیں اس لیے مرابا میں اتنے زیادہ اشکالات ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ جب یہ مرابا ٹرانزیکشن شروع کی گئی تھی تو اس کو کہا گیا تھا اٹ از اے بارڈر لائن ٹرانزیکشن کڈ بی یوز ٹل ٹرولی اسلامک پروڈکٹ ول بی لانچڈ. لیکن آج تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں اسلامک بینکنگ جہاں پر چل رہی ہے, لیکن ابھی تک بھی وہ ٹرولی اسلامک پروڈکٹ لانچ نہیں ہو سکے. ابھی بھی ہم نے مرابا ٹرانزیکشن از دا اونلی ٹرانزیکشن جو بینک استعمال کر رہے ہیں. تمام کے تمام بینکوں سے کسی سے آپ مشاورہ کرنے چلے جائیں, کسی سے مداربہ کرنے چلے جائیں, کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا بھائی آپ مجھے مرابا کر لو. ابھی کل پرسوں مجھے بینک اسلامی سے تو مجھے ملنے کا اتفاق ہوا تھا, انہوں نے مجھ سے کہا جی آپ ہم سے مشاورے کی بات کی. انہوں نے مشاورے کے جواب میں کہا جی ایک پارٹی کے لیے میں بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی آپ کو ہم آفر کرتے ہیں وکالہ اگریمنٹ. میں کہا وکالہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگے سر یہ ڈسکاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی. وہ ڈسکاؤنٹنگ اب بتائیے, خود کریڈٹ افسر مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی, یہ ڈسکاؤنٹنگ کر رہے ہیں. مطلب ذہن میں ان کے وہیں کے وہیں کھڑے, وہیں اسی جگہ پر وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے. نام اب آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں, کوئی بھی نام آپ اس سے جگ دیجیے. تو یہ اصل بنیاد پر بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مرابا کا دوسرا جو سب سے اہم ٹرانزیکشن ہے جو کی جاتی ہے وہ اسلام میں وہ ہے مشارکہ. مشارکہ کہتے ہیں ایسا معاہدہ جو باہم رضامندی کے ساتھ دو یا زیادہ افراد نے نفع و نقصان کی بنیاد پر کسی خاص تجارت سے کے لیے کیا گیا, کسی خاص تجارت کے مقصد سے کیا گیا, مطلب خاص تجارت کے مقصد سے کیا جائے. اس پر اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ کیا ہے کہ دو یا زیادہ افراد اس میں شامل ہوتے ہیں اور تمام کے تمام شریک اس میں سرمایہ لگاتے ہیں. مشارکہ ٹرانزیکشن کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام کے تمام شریک اس میں سرمایہ لگاتے ہیں اور وہ اس پر عملی طور پر بھی شریک ہوتے ہیں. صرف سرمایہ ہی نہیں لگاتے بلکہ عملاً بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. پھر انویسٹر کام کر سکتا ہے اس میں, جو انویسٹ کیا ہے وہ اس میں کام کر سکتا ہے. منافع کی تقسیم کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو نقصان ہوگا وہ سرمایہ کی نسبت سے ہوگا. یہ مشارکہ ٹرانزیکشن کی دوسری بڑی اہم بات ہے کہ نقصان ہوگا وہ سرمایہ کی مناسبت سے ہوگا, منافع کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ شروع کر دیں. پھر سرمایہ کی نقصان کا نقصان جو شراکت دار ہیں ان کی ذاتی مال سے پورا ہوگا. مطلب اگر کوئی نقصان ہو گیا تو جو ذاتی مال ہے اس سے وہ نقصان پورا کیا جائے گا. ہاں
جی سر,
اس میں مشارکہ میں جو اثاثہ جاری ایسٹ ہیں وہ اس میں اضافہ تمام شراکت داروں میں برابر برابر لکھتی ہوں. اس کو ابھی اس کو اس پوائنٹ کو مداروں میں پڑھیں گے وہاں کو کلیئر ہو جائے گا اس میں مداروں میں کیا فرق ہے. جی ہوں اس کی مشینری اس میں آن جائے گی. مشارکہ میں جو ایسٹس ہیں وہ تمام شراکت داروں میں برابر برابر تقسیم ہوں گے. پھر کسی تیسرا جو شریک ہے وہ اس کی رضا اس کا قرضہ سرمایہ کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی تیسرا شخص آ گیا, دو افراد شریک ہیں لیکن کسی ایک فرد کا کسی تیسرے فرد کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ اس کا وہاں پر لون ہے یا اس نے یا میں نے کسی کا پیسہ دینا ہے یا کسی نے میرا پیسہ دینا ہے, میں نے کہہ دیا کہ یہ میں پہلے سے شریک ہوں آپ کے ساتھ اور یہ جو پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے یہ اب یہ بھی سرمایہ تصور کر لیا, ایسا بھی کوئی کام نہیں ہوگا. بلکہ وہ تمام کا تمام جو سرمایہ ہے وہ خود سرمایہ موجود ہو, سرمایہ ایک طرف لے کر آیا گیا ہو اور جب معاہدہ ہوا ہو یا مال خریدا جا رہا ہو اس وقت سرمایہ کا موجود ہونا بہت ضروری ہے بنیادی طور پر. اس کے بعد اگر کوئی شریک عملی طور پر شریک نہ ہونا چاہتا, اگر کوئی پارٹنر یہ کہے کہ میں عملاً شریک نہیں ہو رہا, میرا اس نے 40% میں نے پیسہ لگایا ہے تو میں شریک نہیں ہو رہا, اس کا سرمایہ بڑھایا نہیں جائے گا. وہ دونوں جو بھی لوگ, مشارکہ کی بنیادی بات یہ کہ ہر شریک اس میں شریک بھی ہوتا ہے کام بھی کرتا ہے. پھر اگر کوئی پریکٹیکلی شریک نہیں ہوتا تو اس کو حصہ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی شریک مشارکہ ختم کرنا چاہے لیکن باقی لوگ شاید اس میں شامل ہو تو وہ بہم رضا مندی کے ساتھ کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کو نکال دیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ چار آدمی نے ایک معاہدہ کیا, چار آدمی تجارت میں شامل ہیں, کوئی دو اشخاص ایک کمرے میں بیٹھ کے علیحدہ سے طے کرنے کہ تمہارا حصہ میں نے خرید لیا کل سے تم نہیں آنا, یہ ممکن نہیں ہے. وہ تمام کے تمام لوگوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا, تمام کے تمام لوگوں کی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب اس شراکت کو ہم کس طرح سے تبدیل کر رہے ہیں. اس میں کوئی شرط, باقی اگر کاروبار جاری کرنا چاہیں گے تو پھر ایک نیا معاہدہ کرنا پڑے گا ہمیں, لیکن اس میں تمام لوگوں کی رضامندی شامل ہو اور باقی جو رہ جانے والے شرکا ہیں وہ جو شخص چلا گیا ہے اس کا حصہ خرید سکتے ہیں. یہ جو مشارکہ ہے اس کے میں مشارکہ اور مداربہ کے اشکالات بعد میں ساتھ کریں گے. پھر اگلا جو اس میں جو شک ہے وہ کہلاتی ہے مداربہ. مداربہ میں دو افراد ہوتے ہیں, ایک شخص کہلاتا ہے انویسٹر جسے عربی کی ٹرم میں استعمال کہتے ہیں رب المال, دوسرا شخص جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ کہلاتا ہے مدارب. اور سب سے اہم بات, مشارکہ میں تو جو شریک ہے وہ شامل ہو سکتا تھا کاروبار میں, مداربہ میں رب المال کسی بھی صورت میں ورکنگ پارٹنر نہیں بنے گا. اگر اس نے ورکنگ پارٹنر بننے کی پیشکش کی تو یہ جو معاہدہ ہے وہ فاسد ہو جائے گا, وہ معاہدہ وائڈ ہو جائے گا, انہیں ایک نیا معاہدہ کرنا پڑے گا. اب وہ مشارکہ اگریمنٹ دوبارہ کریں, مداربہ اگریمنٹ وہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ پھر یہ جو مداربے کا مال ہے وہ تجارتی سرگرمیوں کے علاوہ استعمال نہیں ہوگا, کیونکہ جو ایک شخص ہے رب المال ہے, مطلب ایک شخص نے جو مدارب ہے اس کو کوئی گاڑی یا ٹرک یا کوئی مکان کوئی دیا گیا ہے سرکار تجارت کی طرف سے, اگر وہ اس کو ذاتی استعمال میں دینا چاہے تو اس بات کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی. سب سے اہم بات کہ تمام کا تمام نقصان رب المال کا ہوگا, مدارب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, جو شخص محنت کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور سارا کا سارا نقصان صرف رب المال کا ہوگا. سوائے کس بات کے کہ مدارب نے جو شخص ورکنگ کر رہا تھا اس نے کوئی مس مینجمنٹ کر دی, بد انتظامیں کر دی, نیگلیجنس ہو گئی اس کی, تو اس کا نقصان مدارب برداشت کرے گا, لیکن ویسے کاروبار صحیح اسموتھ پہ چلا رہا تھا, اپنی جان داری پہ کام کر رہا تھا اور نقصان ہو گیا خدا نہ خاصا, تو نقصان صرف مدارکوں. دیکھیں پریکٹیکل عملاً بات یہ ہے, ادر کا کام یہ کہ اس نے تو جو محنت کی اس محنت کا اس کو کچھ بدل نہیں ملا, اس کا معاملہ نہیں ملا, اس کی تو محنت ضائع ہو رہی ہے. تو جو شخص پیسہ لگایا تو اس کا پیسہ تو ضائع ہو, لیکن ہوتا پریکٹیکل اس کے اندر ہم لوگ بالکل اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. پھر سرمایہ سے زیادہ کا نقصان ہو گیا شرکت میں, کہ ہم نے پڑھا تھا مشارکے میں کہ اگر سرمایہ سے زیادہ نقصان ہو گیا, ایک لاکھ روپے لگایا تھا خدا نہ خاصا نقصان ہو گیا 1,10,000, مشارکہ میں کیا ہوگا جتنے شریک ہیں وہ اپنا ذاتی مال سے پیسہ لگا کر دیں گے. یہاں پر مداربے میں ذاتی مال استعمال نہیں ہوگا بلکہ رب المال کا جو مال لگا ہوا تھا اسی سے وہ چیزیں پوری ہوں گی. اگر زیادہ ہوگا تو اس کی بھی الگ قسم ہے, پھر اس کی مختلف صورتیں, اس کا مال استعمال نہیں کیا جائے گا. اثاثہ جات میں جو اضافہ ہوگا, جو ایسٹس انکریز ہو رہے ہیں وہ صرف رب المال کے ہوں گے, اس کے اندر مدارب کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ تمام کے تمام رب المال کے ہوں گے, اور کیونکہ مدارک جو ہے وہ صرف منافع میں حصہ دار ہوتا ہے, لاگت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس کی بھی دو شرائط ہیں کہ مداربے کی سر شرط یہ ہے کہ رب المال وکیل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کے اندر صلاحیت ہو یعنی عاقل اور بالغ ہو, اور وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ کسی کو اپنا ایجنٹ مقرر کر سکے. اور مدارک بھی عاقل اور بالغ ہونا چاہیے, کسی غیر عاقل کے ساتھ یا نابالغ کے ساتھ کوئی مداربہ ایگریمنٹ نہیں کیا جا سکتا. سرمایہ نقد کی صورت میں, سامان کی صورت میں کوئی سرمایہ نہیں دیا جائے گا. مطلب اگر ایک شخص نے کہا یہ میری دکان ہے یہ شامل کر لیں بطور سرمایہ, تو اس کی کسی کی دکان یا کسی کا مال جو ہے وہ سرمایہ کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا. مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے, سرمایہ کی مقدار اور نوعیت معلوم ہوتی ہے کہ جو سرمایہ لگا رہا ہے وہ اس کی اصل مقدار کتنی ہے, کوئی اس میں غرر کا کوئی شائبہ نہ ہو. اور مداری پر رب المال کا قرض نہ ہو. ایک شخص ہے اس نے کسی کا قرض دینا ہے, تم نے میرا قرض دینا تھا نا وہاں سے تم اس کو کیپٹل سمجھ لو, ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا. تمام کا کام کوئی قرضہ نہ ہو. مدارک کسی تیسرے فریق کا قرضہ بھی, یہاں پر بھی کسی تیسرے فریق کا وہ قرضہ ہے وہ بطور سرمایہ استعمال نہیں ہوگا. نفع کہیں تقسیموں میں آپ نے نفع جو ہے کا فیصد ہوگا, مدارک کا جو حصہ ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا, کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہوگی کہ 10,000 روپئے مہینہ یا ایک سال کے بعد 1,00,000 روپئے مل جائے گا, کوئی فکس اماؤنٹ طے نہیں کی جائے گی. اور مدارک اس کے علاوہ کوئی تنخواہ نہیں دے گا, مطلب جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو کوئی سیلری نہیں دی جائے گی. یہ عدل کا تقاضا ہے, اگر اس کو سیلری ملتی رہے تو وہ کام میں کتنی دلچسپی لے گا. یہ ہمارا بالکل عدل کا تقاضا ہے کہ وہ مدارک کو کوئی سیلری نہیں دی جائے. صرف ایک صورت ہے کہ وہ اوور نائٹ اسٹے کرنا پڑ جائے اسے, وہ شہر سے باہر اپنے پلیس سے اس کے اوور نائٹ اسٹے باہر کرنا پڑ جائے, تو پھر وہ مدارک جو ہے وہ جا کر اس کو اس کی تنخواہ کے علاوہ اس کے منافع کے علاوہ جو ادائیگی ہوگی وہ اس بات کی ہوگی کہ اس کو وہاں کے اخراجات دیے جائیں گے. اب اس کے جو اشکالات ہیں وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے. جی نہیں, وہ دوبارہ بھی نہیں آ رہا ہے. اس میں ہوم ورک ایک مطلب جی جی اس میں اس کا لاب اسلامی بینک کیا کہتے ہیں, وہ اپنے جو ڈپازٹ ہے اسے رب المال کہتے ہیں اور خود کو مدارک کہتے ہیں, جبکہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ بینکوں کا جو سرمایہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. جو بینک کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی تو لگی ہوئی نا, کیپیٹل لگایا ہے. نمبر دو ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ سرمایہ میں اثاثہ جات میں اضافہ, یہاں کیا ہو رہا ہے کہ تمام کا تمام جو ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے وہ مدارک کا ہو رہا ہے. مطلب میرا جو پیسہ لگا ہوا بینک کے پاس, رب المال تو میں ہوں, اور جو بینک نے بلڈنگ خریدی تھی آج وہ بلڈنگ 2 کروڑ کی بلڈنگ 6 کروڑ کی ہو گئی, وہ کس کی ہے؟ وہ جی بینک کی ملکیت ہے, اور وہ ملکیت بینک کی رہتی ہے, رب المال کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. جبکہ مداربہ ایگریمنٹ میں جو ہم سائن کرتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ اسٹیٹمنٹ ایگریمنٹ, مداربہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں, وہ مال کس کا, وہ کہاں جا رہا ہے, اس کی کوئی صورت آج تک جو ہے اس کا جواب نہیں مل سکا. بینک اپنی مرضی سے منافع کا تناسب تبدیل کر دیتا ہے اور وہ ویب سائٹ پہ جاری کر دیتا ہے کہ ہمارا یہ منافع اب یہ ہوگا. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اگر کوئی رب المال پوچھنا چاہے, مطلب میں تو رب المال ہوں, میں نے پیسے جمع کرایا, اگر مجھے جانا آپ نے منافع کیسے تقسیم کیا تھا, اس کا اتنا مطلب پیچیدہ ایک نظام بتایا جاتا ہے کہ جس کا کوئی اس کو سمجھنا جو ہے وہ سمجھنے سمجھانے کی کہانی اس میں ہے ہی نہیں. پھر یہ تبدیل شدہ تناسب کتنی مدت کے لیے ہوگا اس کا بھی کوئی ذکر ویب سائٹ پر نہیں کیا جاتا. بینکوں میں ایک اور جو کام کیا جاتا ہے کہ منافع کی تقسیم کے لیے مختلف ڈپازٹ کے لیے مختلف اوزان تقسیم ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, اگر کسی شخص نے 1 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک اس کا پروفٹ ہے تو اس کا منافع اتنا ہوگا, اگر کسی کا 10,000 ایک سے لے کر 50,000 تک ہے تو ایجنگ جو ہے نا وہ ڈویژن کر دیا جاتا ہے, پیسہ سب کا برابر لگا ہوا ہے. اب اس کے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جب بڑھتے 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 جس کا جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کو اتنا زیادہ الٹیمیٹلی مجھے ہم نے پڑھا تھا نا تقاضے دولت, اور سب سے بڑا شیئر کس کا ہوتا ہے یہاں پر؟ وہ بینک کا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو منافع ہے وہ بینک کو ملتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے ڈویژن کہ یار یہ بھی ایک جو اشکال ہے جس طرح پریکٹیکلی جو ہمیں نظر آتا ہے. پھر ڈپازیٹر کو رب المال کو یہ پوچھنے کی اجازت ہے, حق ہے اس کا کہ اسے پوچھ رہا ہے کہ میرا یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے, مطلب یہ پیسہ کہیں غیر کسی کام پہ نہیں لگ رہا, یہ پیسہ کہیں اور پہ نہیں لگ رہا. لیکن رب المال بیچارہ اگر پوچھنے جائے گا تو اس کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے, کہیں بھی بس لگ رہا ہے, کہیں بھی استعمال ہو رہا ہے. اور جو منافع کی تقسیم ہے وہ حقیقی آمدنی پر نہیں ہوتی ابھی بھی, وہ کس پر کی جاتی ہے, وہ مارکیٹ کے مطابق کی جاتی ہے. آپ پوچھیں اس طرح بھی آپ دیکھیں آپ کو تمام انسانی بینکوں میں جو تقسیم ہو رہی ہے وہ آپ کو جو اس طرح جو چل رہا ہے باقی کمرشل بینکوں میں کنونشنل بینکوں میں تقسیم ہو رہی ہے وہی تقسیم اس وقت آپ کو نظر آئے گی وہاں یہاں پر بھی. اور اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے مہانگا تقسیم ہوتا ہے, مجھے جو ذاتی انسپیکشن کے اندر جو تجربہ رہا تقسیم ہوتی ہے اور وہ تقسیم میں کیا ہوتا ہے کہ جی پہلی تاریخ کو وہ دیکھتے ہیں ہمارا کل پیسہ کتنا ہے, دو تاریخ کو ٹیسٹ رن چلتا ہے, آئی ٹی آر لوگ بیٹھے ہیں یا دو تین ٹیسٹ رن چلتا ہے کہ جی دیکھو جی اگر اس کو ہم 9% پہ تقسیم کریں تو ذرا چیک کر کے بتاؤ کتنا پیسہ تقسیم ہوگا. وہ ٹیسٹ رن چل کے اس کے جب رزلٹ سامنے آتے ہیں اگلے دن اور وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کو 9.25 کر لو, تو 3-4 ٹیسٹ رن چلتے ہیں پہلے تقسیم کے اوپر اور پھر فائنل ایک بال اماؤنٹ فگر نکال کر وہ کہتے ہیں اچھا یار اس کو ایسا کرو 9.5 نہیں تو دوبارہ 8.75 پہ اس مہینے منافع تقسیم کر دو, مطلب 8.75 ایوریج ٹھیک ہے اس کی. پھر وہ ہر ایک اس کے حساب سے تقسیم ہوگا, جو 10,000 والے کو اتنے ملنے, 50,000 والے کو اتنے ملنے, 1,00,000 والے کو اتنے ملنے. اب اگر اس کو ہم دوسری صورت لیں اس کی جو ایک اور دلیل مطلب لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ اسی طرح سے تقسیم کر لیں تو بھائی ایک ہو گیا مدارس جو کام بینک کا پیسہ ہے, اگر بینک کا پیسہ تو اس پورے فگر میں اس وقت جو اسٹیٹ بینک کی شک ہے وہ ہے 6 بلین ابھی کہ 6 بلین کیپٹل ہونا چاہیے جس نے بینک کھولا ہے, اور اس کے مقابلے میں اس کے پاس تو 600 بلین پیسہ پڑا ہوا ہے, تو جو 6 بلین لگا رہا ہے اس کا منافع مطلب اس طرح سے دیکھا جائے تو کم ہونا چاہیے. جنہوں نے 600 بلین مل کے لگایا ہے اگر ان سب کو ایک الگ ایک جگہ سمجھ لیں تو ان کا پیسہ بہت زیادہ ہے, ان کو زیادہ ملنا چاہیے, جس نے 6 بلین لگایا اس کو کم ملنا چاہیے, یہ بھی نہیں ہوتا. اور وہ منافع کی جو تقسیم ہے الٹیمیٹلی جو فائدہ اس کا ہے, اور آپ دیکھ لیجیے مطلب تمام حضرات جو سینئر ہیں بیٹھے ہیں مطلب میری عمر کے سب لوگ بیٹھے ہیں مطلب میں سینئر میں خود بھی شامل ہوں سر برابر ہی ہماری آپ کی, تو وہ دیکھیں گے کہ پچھلے 5 اور 10 سال کے عرصے میں جب سے اسٹیٹ بینک کو آٹونامی ملی ہے اور بینکوں کے آپ یہ دیکھیں گے اصل فائدہ کون لے رہا ہے, ایک ہے بینک کے شیئر ہولڈر اور ایک ہے بینک کے ڈپازیٹر, ان دونوں کو کتنا ریٹرن مل رہا ہے اور بینکوں میں کام کرنے والوں کو ریٹرن کتنا مل رہا ہے اور بینکوں کی انتظامیہ کو ریٹرن کتنا مل رہا ہے. یہ 4 لوگ ہیں مطلب اس میں بہت سارے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر, 4 اسٹیک ہولڈر ہیں, شیئر ہولڈر, ڈپازیٹر مطلب جنہوں نے جن کا پیسہ لگا ہوا ہے, اور امپلائی اور اونر. اونر کو سب سے زیادہ فائدہ ہے, نمبر 2 امپلائیز کو فائدہ ہے, اور شیئر ہولڈر اور ڈپازیٹر کو اس کا کل منافع کا کتنا فیصد ملتا ہے یہ سب کے سامنے. یہ بنیادی طور پہ یہ اس کے وہ اشکالات ہیں جو مداربہ میں اور مشارکہ میں نظر آتے ہیں. مشارکہ اگریمنٹ بالکل نہیں ہو رہا, قطن نہیں ہو رہا, کوئی اکاؤنٹ ہولڈر کے ساتھ مشارکہ اگریمنٹ نہیں کیا جاتا. مشارکہ اگریمنٹ کے ضمن میں وہی بات کہتے ہیں جی ہو ہی نہیں سکتا, آپ کو تو پتا ہے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ تو کام ہی نہیں کر رہے, کام تو صرف ہم کر رہے ہیں, تو اس لیے مداربہ ہو سکتا ہے. مداربہ کے ضمن میں جو باقی تمام چیزیں وہ پوری نہیں ہو رہی, وہ یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو ایسٹ اضافہ ہو رہا ہے وہ سارا وہاں جا رہا ہے. اور اگر بینک ڈوب جاتا ہے, اور جو بینک ڈوبے بھی ہیں مطلب پاکستان میں 2 بینک ڈوبے ہیں, ان کا جو نقصان ہے وہ شیئر ہولڈر نے برداشت کیا ہے, رب المال نے نقصان برداشت کیا ہے. اسلامی بینک کوئی نہیں ڈوبا, مطلب اسلامی بینک تو کوئی نہیں ڈوبا, لیکن جو نقصان برداشت کر رہا ہے وہ شیئر ہولڈر کر رہا ہے. شیئر ہولڈر بھی رب المال ہے ایک طرح سے, اور ڈپازیٹر بھی رب المال ہے. اگر کوئی بینک ڈوب جائے گا تو نقصان کون برداشت کرے گا؟ فائنلی وہ نقصان رب المال برداشت کرے گا. تو مطلب نہیں, وہ جو ایسٹ میں اضافہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی وہ اپنے پاس لے کر چلے جائیں گے. جو ایک اور بڑی اہم جو سب سے زیادہ جس پر سوالات ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں, مطلب قرآن اکیڈمی میں بھی بہت زیادہ سوالات آتے ہیں اور دورہ درجہ قرآن کے حوالے سے بہت زیادہ آتے ہیں اس دوران, وہ آتے ہیں مشارکہ متناقضہ. یہ کہتا ہے ڈیمینشنگ مشارکہ کہلاتا ہے. اس پر بہت زیادہ ہمیں سوالات آتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں وہ طے کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ گاہک اور بینک مل کر ایک شرکت ملک کی بنیاد پر مکان دے دیتے ہیں. وہ جو شرکت ملک ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں جتنا جس فریق نے پیسہ لگایا, آپ کو 10 لاکھ کا مکان لینا ہے, آپ کتنے پیسے آپ دے رہے ہیں؟ میرے پاس 3 لاکھ روپے ہیں, 3 لاکھ روپے آپ دے دیجئے اور 7 لاکھ روپے بینک کا ہے. اب وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں ہم نے اس کو تقسیم کر لیا, اس کے اتنے حصے بن گئے, آپ کا جو کرایہ ہم سے طے کر لیتے ہیں, کرایہ وہ طے کر لیتے ہیں سالانہ بنیاد پر, اور ہم آپ کو رینٹ آپ دیتے جائیں گے ہر سال, اس کی ریشو چینج کرتے چلے جائیں گے, اگر آپ کا منافع بڑھتا چلا جائے گا اور میرا کم ہوتا چلا جائے گا, میں بینک ہوں کم ہوگا, آخر میں کیا ہوگا کہ یہ مکان آپ کا ہوگا. اب اس کا صورت حال لیکن املن اس میں کیا ہے, میں تو بہت تیزی سے جاؤں ٹائم املن کا صورت حال ہے, املن صورت حال یہ ہے کہ آج آپ کو گلستان جوہر میں اگر مکان لینا ہو تو میرا خیال ہے اس وقت 50 لاکھ روپے مطلب ایک فگر ہے, مطلب یہاں پر 50 کم ہے جی, 50 کم ہے چلیں جی, 1 کروڑ کا مکان مل رہا ہے, 1 کروڑ کا مکان اگر مل رہا ہے, 1 کروڑ کے مکان کا اس وقت کرایہ یہاں پر کتنا ہوگا, حال ہی 20,000 روپے کرایہ ہوگا, 20,000 روپے, اگر آپ بینک سے کہیں کہ آپ مجھے 50,000 روپے میں نے لگائے ہیں, 50,000 روپے آپ دے دیں اور اس کا کرایہ طے کر لیں, وہ کہیں گے ہاں جی کرایہ طے کر, 50,000 روپے کرایہ ہے اس کا, 50,000 روپے کرایہ ہے, 50,000 آپ کے تھے, 50,000 میرے تو 25,000 آپ کے ہو گئے, 25,000 میرے ہو گئے. عملاً پریکٹیکلی اس کا جو ہو رہا ہو ہی رہا ہے کہ ہم اسے پوچھیں بھائی آپ نے 25,000 کیسے طے کیے, وہ کہتے ہیں بھائی میوچل انویسٹنگ ہے نا میری آپ کی, میری آپ یہ تھی پریکٹیکلی ہم وہاں پر, میں آپ سے 20,000 سے 22,000 کا مکان کرایہ تو ہوگا, عملاً آپ اس کا کرایہ 50,000 روپے دے رہے ہوتے ہیں, یہ ہے وہ پریکٹیکلی جو اس ڈیمنیشنگ مشارکہ کو دھوکے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اسلامی بینک, کہ وہ اس پر کہیں کسی بھی صورت سے آپ اسے بات کرنا چاہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں تو ہم تو اگر اس پر جو بھی تفصیلی بات ہوتی ہے جو مطلب اس کے جب جو اس کے مخالفین ہو تو یہ بات کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو حامی وہ کہتے ہیں جی میوچل انویسٹنگ کوئی چیز کہتے ہیں میں آپ کو یہ موبائل 10 آپ کو دے کے رہا ہوں 10 روپے کا بیچ رہا ہوں آپ خرید رہے ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, واقعی نہیں ہوگا, میں آپ کو 1 لاکھ کا بیچ رہا ہوں تاہر مجھ سے 1 لاکھ کا خرید رہے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن کیا اس میں آپ سوچیں کہ کیا یہ دو فیصلہ کرنے والے اس میں پھر آپ ہم دونوں کو عاقل اور بالغ نہیں مانیں گے, کہیں گے بالغ تو عاقل ان دونوں سے کوئی ایک عاقل نہیں ہے, عاقل یقیناً نہیں ہے ان دونوں سے, تو بنیادی طور پر بات یہ آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کے سودے یہ جو بینکاری کے اندر پریکٹیکلی اس کے بیک اینڈ پر کیا ہو رہا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے, ریٹ آف ریٹرن کیا ہے, آئی آر آر کیا ہے, آئی آر آر کی بنیاد پر یہ فیصلے مشارکہ متناسقہ میں اصل میں یہ ہو رہے ہیں. بالکل یہی کام آپ کو جو نظر آئے گا جو مشہور ترین دوسری چیز ہے وہ اجارہ, جسے کنونشن بینکنگ میں کہا جاتا تھا لیزنگ, اب اس کو آپ کہتے ہیں اجارہ, کہ کوئی بھی کسی کو خدمات کرائے پر حاصل کرنا, کرائے پر کسی کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں, کسی کو شہر بھی حاصل کر سکتے ہیں, مطلب آپ نے مجھ سے میری خدمات لے لیں مجھے آپ سے کرایہ دے دیں گے اجارہ ہو گیا, یا مجھ سے گاڑی لے لی اس کو بھی آپ اجارہ کہیں گے, اس کی جو بنیادی شرائط ہیں کہ اس کا بھی اب جو ہے وہ دے کی مانند ہوتا ہے, فرق کیا ہوتا ہے کہ چیز کا چیز کے بجائے منفرد طرف سے ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گا اور میں اس کی نفع میرا ہوگا, اس کا جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کا میں آپ کو چیزیں ادائیگی کروں گا, وقت کا تعین کر لیا جاتا ہے, وہ مقصد متعین کر لیا جاتا ہے جس مقصد کے لیے وہ چیز حاصل کی جائے, مطلب گاڑی اصل میں یہ اجارہ صرف آج کل ہمارے یہاں کانسیپٹ گاڑی کا ہی آتا ہے, ورنہ یہ اجارہ پرسنل ٹو پرسن بھی ہوتا ہے, مطلب کسی کو اپنی خدمات فروخت کر دینا, یا یہ کہ اگر گاڑی بھی لی ہے تو یہ گاڑی صرف اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگی, مطلب بس لی ہے تو وہ بس صرف روٹ پہ چلنے کے لیے استعمال ہوگی, آج کل آپ کو جو گرین بس نظر آ رہی ہے سب کی تو اجارے پر ہے اور یہ طے ہے ان کے اگریمنٹ میں کہ یہ صرف پبلک کے لیے استعمال کی جائیں گی, کسی ذاتی مقصد کے لیے بسیں کیونکہ اس کا بہت لو ریٹ پر فائنل ہوا ہے, پبلک کے لیے استعمال کی جائیں گی, کسی ذاتی استعمال کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گی, کوئی اپنی فیکٹریوں کے لیے استعمال کر لے, نقد رقم پر کھانے پینے کی چیزوں پر اور تیل وغیرہ پر کرایہ نہیں دیا جا سکتا, پھر اجارے کو کسی مستقبل کے ساتھ بھی معلق نہیں کیا جا سکتا, جو شخص اس کو استعمال کر رہا ہے وہ اس کے پاس بطور امانت وہ امین ہے, اس کا کرایہ کا شروع میں آغاز ہوگا بعد میں کرایہ تبدیل نہیں ہو سکتا, مختلف کرایہ کا تعین مختلف مدت کے لیے ہو سکتا ہے, 3 سال کے لیے مختلف کرایہ ہوگا, 5 سال کے لیے مختلف کرایہ ہوگا, یہ تمام چیزیں جائز ہیں, لیکن یہ جو شکایت والی کرایہ کا آغاز اس شے کی حوالگی کے بعد شروع ہوگا, آپ ذرا اس شک کو آپ کے سامنے میں اس لیے خاص طور پر بیان کر رہا ہوں, اور اب آپ کسی بھی بینک سے کسی بھی لیزنگ کمپنی سے پوچھیں گے آج گاڑی بک ہوتی ہے آج آپ شروع کرتے ہیں اگلے مہینے سے کرایہ شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی بینک ہو اسلامی بینک ہو یا لیزنگ کمپنی ہو, وہ کرایہ فوراً شروع ہوتا ہے, اس کے اندر جو اشکالات ہیں وہ یہ ہیں کہ شرعی لحاظ سے کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں, ہوتا کیا ہے کہ وہ اگر آپ اس کی بینک کی بیلنس شیٹ دیکھیں ڈیٹیل بیلنس شیٹ, وہ بیلنس شیٹ نہیں جو پرنٹ ہوتی ہے, ڈیٹیل بیلنس شیٹ کا اگر کسی صاحب کو موقع اسی صورت میں سکتا ہے, یا تو انسپیکشن ہو اسٹیٹ بینک کا یا کسی فرم کی طرف سے وہ انسپیکٹ کریں کسی بینکوں کے اکاؤنٹ کو, تو وہ چیز جو کرایہ پہ دی جانی ہے وہ اصل میں ملکیت ہونی چاہیے بینک کی, لیکن بینک اس کو اپنا لائبلٹی شو کرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ چیز تو اس کی ہے, بینک اپنے پاس شو نہیں کرتا. یہ بنیادی طور پہ پھر بینک کرایہ طے کرتے وقت اس بات پہ بھی خیال رکھتا ہے کہ اس عرصے میں جو سود کی رقم اس کو ملنی تھی وہ اس کو مل جائے, وہ بھی وہ چیز طے کر لی جاتی ہے. گاڑی کی تمام, یہ جو سیکھ ہے گاڑی کی تمام, تب اس میں فرق ہے. ویسے میں آپ سے عرض کر لوں, بینک الفلاں اسلامی بینک ہے, مطلب اس کی جو اسلامی برانچ ہے وہ بینک اسلامی اور ایم سی بی, یہ تینوں میں تمام کے بعد نقصان ذمہ داری بینک برداشت کرتا ہے. مطلب یہ بالکل آپ سامنے کلیئر کر دوں, تمام اسلامی بینکوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. دبئی اسلامی بینک البر کا اور بینک دبئی اسلامی دو مختلف, ڈی آئی بی اور بینک دبئی اور ایم ایس گلوبل, اس میں یہ نقصان سارا کا سارا جو ہے لائبریٹری وہ شفٹ ہو جاتی ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. یہ فرق ہے.
کچھ
میزان میں بھی جو ہے وہ استعمال گاہک کر رہا ہے. میزان کے جو بکس اکاؤنٹ, میں نے میزانی کی بکس اکاؤنٹ دیکھی ہیں اور ایم سی بی کی دیکھی ہیں, ایم سی بی سائن بینک کی دیکھی ہیں, تو میں آپ اسی کی دو کی مثال میں میزان میں جو اس کال مجھے ذاتی حیثیت میں ہے وہ وہی ہے کہ وہ اس کو اپنا ایسٹ شو نہیں کر رہا, بلکہ وہ اس کو اپنی لائبریری شو کر رہا ہے, کہ اس نے پیسہ اس کا رکھا ہوا ہے, وہ جو ڈپازٹ منی ہے اس کو بھی وہ امانت تصور نہیں کر رہا بلکہ وہ ڈپازٹ منی تصور کر رہا ہے, ایڈوانس کی صورت میں استعمال کر رہا ہے, ایڈوانس رینٹ بھی تصور کر رہا, وہ سیکورٹی ڈپازٹ طے نہیں کر رہا, وہ بطور امیر بھی رکھا ہوا, اس کو اس نے انویسٹ بھی کیا ہوا پھر آگے, ایک یہ اس کا بھی میرا کہ اس نے اس کو آگے استعمال بھی کیا ہوا ہے. اور لیکن میزان بینک میں بھی وہ جو گاڑی ہے اس کے تمام کا نقصان ذمہ داری اس بندے کی جو اس کو استعمال کر رہا ہے, بینک کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, یہ جو تین چار بینک انہوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے اس کو سب نے انشورنس کرایا ہے, آگے یہ سب انشورنس کمپنی کے ساتھ اس کا معاملہ طے کرتے ہیں, انہوں نے بھی آگے سے اس کو جو ہے وہ سب نے انشورنس کرایا ہے. پھر بینک اپنی گاڑی کو اپنا ایسٹ نہیں دکھاتے, بلکہ جو رقم انہیں وصول کرنی ہو وہ اس کو اپنا ایسٹ شو کرتے ہیں, اکاؤنٹ ریسیویبل کو ایسٹ شو کرتے ہیں, یہ جو رہ گئی ہے اس کو ایسٹ شو کرتے ہیں. مطلب گاڑی کی اصل قیمت تو 5,00,000 روپے ہے, لیکن ان کے جو ایسٹ میں شو رہا ہوگا وہ شو رہا ہوگا سیکورٹی منی کو مائنس کریں جو منی جو پیسہ بچا, اگر کسی نے 20% لیا ہے تو پہلے سال 4,00,000 روپے شو ہو رہے ہوں گے, اگلے سال جب وہ 1,00,000 روپے کم ہو گئے قسطوں کی صورت میں تو 3,00,000 روپے شو ہو رہے ہوں گے. اس طرح سے گریجولی وہ اماؤنٹ جو ہے تمام ہی بینکوں میں وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. نہیں جی, ایسا بھی ڈیپریشیٹ نہیں کرتے, ایسا بھی نہیں ہے. شریا سے دیکھیں, شریا سے وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, تو بک کیپنگ پرابلم تو ہے, لیکن بک کیپنگ ذہن کو سوچ کی جائے گی نا, مطلب ذہن کو سوچ کے کی جائے گی نا, مطلب اسی لیے پھر جو گاڑی وہ معاہدے کے اختتام پر, یہ معاہدہ بھی مطلب میزان کے علاوہ یہ معاہدہ تمام کے تمام لوگ پہلے دن کر لیتے ہیں, اس میں میزان نہیں کرتا, میزان کا معاہدہ آخر میں کرتا ہے, مطلب 5 سال یا 3 سال پورے ہونے پر کرتا ہے, لیکن باقی بینک یہ معاہدہ پہلے دن کر لیتے ہیں, وہی ان ڈیٹڈ معاہدہ کہ یہ بینک آخر میں گاڑی آپ خرید لیں گے مجھ سے. اور جب دیکھیں بنیادی بات, یہ خریدنے والے کی دماغ میں بھی یہی ہے کہ میں یہ آخر میں 5,000 روپے مجھے مل جائے گی, دینے والے کے دماغ میں بھی یہی ہے کہ 5,000 روپے مجھے مل جائے گی, تو وہ ادارہ رہا کہاں, یہ تو کرایہ کہاں ہوگا, وہ تو اس کو اصل میں اسی طرح سے پھر بینک کا جو کھاتا ہے, دوسرا جو در ضمانت ہے جو سیکورٹی منی ہے اس کو بھی اصل میں قیمت ہی تصور کیا جاتا ہے, اور وہ چیز بھی اس کے پاس بطور قیمت آتی ہے. پھر جو بینک کے کھاتوں میں آپ یہ بلکہ کرایہ دار گاڑی جو ہے وہ کرایہ دار کی ملکیت چھوڑ دی جاتی ہے, اور جو زر ضمانت ہے سیکورٹی منی ہے وہ ایسٹ دکھایا جاتا ہے جبکہ وہ سیکورٹی منی ہوتی ہے. یہ جو پلی ہے بینکنگ بک کیپنگ کے حساب سے پلی یہ میرا یہ ہے کہ انہیں وہ جو اماؤنٹ ہے جو بطور ان کے پاس تو بطور امانت ہے اس سے انہیں کیا دکھانا چاہیے, انہیں لائبریری شو کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ لوگوں کو واپس کرنا ہے, وہ ان کے ایسٹ میں شامل ہو جاتا ہے, اور جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے وہ ان کا ایسٹ بن جاتا ہے, گاڑی جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں شامل نہیں ہوتی. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں, کرایے کی ادائیگی کا جو آغاز ہے وہ گاڑی کے استعمال سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ جو آخری سلائیڈ سب یہ آ رہی ہے کہ متفرق جو اس کے مسائل ہمارے ہیں وہ یہ کہ شرعی پینکاری کے جو لوگ ہیں 11 سال کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی پروڈکٹ یا متبادل نظام دینا وہ ذمہ داری ہے سینٹرل بینک کی. حکومت سینٹرل بینک ہمیں بتا دے, اور سینٹرل بینک یہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری اسلامی بینک کی ہے. آپ لیں کوئی نئی پروڈکٹ, ہم تو اپروو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی لے آئے کوئی نئی پروڈکٹ کس ذمن میں, مطلب بڑے پیمانے پہ چھوٹے چھوٹے لوگ کام کر رہے ہیں, مطلب بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, مطلب میں یہ نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ کسی ذمہ دار پوزیشن پر نہیں ہے. اگر کوئی صاحب جانتے ہیں اسلامی بینک میں, ایوب صاحب, محمد ایوب, بہت بڑا نام ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے. جب وہ اسلامک بینکنگ کا یونٹ تھا اس وقت سے لے کے اور آخر تک وہ انہوں نے مطلب وہ رہے ہیں, اسلامک بینک کے ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشن ڈائریکٹر تک گئے ہیں, بہت کام کیا انہوں نے, بہت کام کیا ہے. ان کی کتاب دنیا بھر میں پڑھائی جا رہی ہے, ویبلے میں چھاپی ہے انگلینڈ میں, اور پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے. چوتھا ایڈیشن اس کا ختم ہو گیا ابھی, مجھے میں یہ 15 دن پہلے بھی بتا رہا ہوں, چوتھا ایڈیشن ختم ہو, 4000 کتابیں تقسیم ہو چکی ہیں, 223 یورو کی وہ کتاب ہے. لیکن پاکستان میں ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں دے رہے, پاکستان میں ہم نے انہیں اسٹیٹ بینک سے باہر کر دیا کہ یہ کوئی نئی پروڈکٹ ایسی نہ آ جائے گا, یہ سائنس بینکوں کا پھٹا بیٹھ گیا, وہ سب کمرشل کنونشنل بینکوں کا پھٹا بیٹھ گیا. پھر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا جو اصل معاملہ ہے وہ یقین قلبی نہیں, جو اصل میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا, وہ آج آپ اسلامی بینکوں میں کام کرنے والے لوگوں سے اگر پوچھیں تو وہ یہ کیا کہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ بھائی معاملہ تو یہ ہے کہ بس اسلامی بینک میں آ جاؤ, یہ بڑی کوئی گروئنگ فیلڈ کہتے ہیں آج کل, اسے اس لیے نہیں آتے, اس نظریے سے نہیں آتے کہ یہاں پر آ کے وہ لوگ یہ کام کریں. پھر اصل مطلب نظر جو ہے وہ زیادہ منافع کا اس کو, اگر مطلب عارف صاحب کے میں آپ کو بتاؤں گا جو COO ہیں میزان بینک کے, وہ اور ابھی چھوڑ دیا مطلب پردیش صحیح صاحب ڈائریکٹر اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ, وہ یہ کہتے تھے اگر ہم نے حقیقی منافع تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا اسلامی بینکوں کو تو کنونشنل بینک بیٹھ جائیں گے. یہ جملہ بتا سکتا ہے کہ اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر اگر یہ بات کہے کہ کنونشنل بینک بیٹھ جائیں گے اگر صحیح منافع تقسیم ہو گیا, تو اب آپ سوچ لیجئے کہ اس کا مطلب نظر کیا ہے, اسلامی بینک کو پروموٹ کرنا ہے یا کنونشنل بینک کو سپورٹ کرنا ہے؟ یہ اصل مسائل ہیں, یہیں پر روکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سوالات نماز کے بعد دوں گا. سر سب کی نہیں دیکھیں نظروں سے میں آپ سے کیا دو باتیں ہیں, سوالات دوں گا نماز کے بعد. دو باتیں ہیں, ایک سوچ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کو ٹھیک کر لیں, اور کیا ہے اس کا وجہ ان شاء اللہ نماز کے بعد آپ سے بات کروں گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.